अच्छा, आपने पिछले सबक को जरा गौर और फिक्र किया था? पिछले सबक से बहुत जबरदस्त मैसेज और बहुत जबरदस्त तदब्बुर के लिए आए थे। इंसान अगर उन पर गौर और फिक्र करता रहे तो बहुत खूबसूरत। और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बात की जाती है दुनिया में और अल्लाह ताला उसको मेंशन करते हैं और उसके बाद एकदम हाशर के मैदान की तस्वीर दिखा देते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे हमें ये फील होता है कि शायद आज जो मैं बात कर रही हूँ वो उसका अंजाम तो बहुत दूर है, लेकिन इतना ही करीब है जैसे एक आयत है और उसके बाद दूसरी। बस ये कहते हैं ना, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो ये एक्शन हो रहा है और ये रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन। यहाँ पे ये बोल रहा है एक आदमी और फौरन उसको दिखा दिया हशर के मैदान में क्या होगा। बिल्कुल फिल्म की तरह आपके सामने घूम जाती है, सारे सीन एक के बाद एक सीन एक के बाद एक। इस तरह से इसको आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान जो हिस्स कर रहे हैं उनके लिए हो जाएगा और समझना भी बहुत आसान होगा। और जिंदगी को आपने खेल और तमाशे के तौर पर देखा, कैसे है ये दुनिया की जिंदगी खेल और तमाशा। याद रखें, हर एक को सिर्फ एक बारी मिलती है और वो एक बारी में अगर वो जब आउट हो जाता है तो उसके बाद दोबारा बारी नहीं है। एक ही दफा ग्राउंड में उतरता है, एक ही दफा खेलने का मौका मिलता है, और अगर उसने उस वक्त मौके से फायदा ना उठाया तब भी दोबारा बारी नहीं आएगी। तो हमें ये एक ही बारी मिली है, इसमें ही हमें ऐसे रहना है कि कुछ करके दिखा दे। अल्लाह ताला हमारी जिंदगी को जाया होने से बचा ले और अल्लाह ताला हमसे बेहतरीन काम ले ले जिनसे वो राजी हो। आज आयत नंबर 37 से 55 तक सूरत अल-अनआम। आज की आयत में भी मौजू वही है जो हम ने पहले देखा था कि मक्की सूरतों में क्या मौजू चलते। अब आपको पता होना चाहिए क्या मौजू होते। तौहीद का मौजू, रिसालत का मौजू, आखरत का मौजू, इसमें इतना ज्यादा एम्फसाइज होता है और तौहीद के दलाइल दिए जाते हैं। लेकिन आज की आयात पढ़ते ना आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला इतना रहीम है, इतना शफीक है अपने बंदों पर, इतनी ज्यादा शफकत करने वाला है ना। इवन आपको आज हिकमतें पता चलेंगी कई चीजों की जो जिंदगी में होती हैं आपके साथ, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते क्योंकि वो कोडेड मैसेजेस होते हैं। मैसेज होते हैं लेकिन कोडेड होते हैं, उनको अनकोड करना आपका काम है। तो वो क्यों चीजें होती हैं हम बहुत दिल में लाते हैं, लेकिन आज आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों हमारी जिंदगी में ऐसी। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं आयतों को। आयत नंबर 37, फालू, और वो कहते हैं लौला, क्यों नहीं, नुज़िला, उतारी गई अलैहि पर आयत, कोई आयत मेरे रब की। किसको कहते हैं और कौन कहते हैं? ये बात हो रही है मुशरिकीन मक्का की। बात पीछे से याद करें, मैंने आपको बताया था वो लोग निशानियां चाहते थे ना, और बहुत ज्यादा कहते थे कि हमें निशानी दिखाएं, आप निशानी दिखाएं। कोई निशानी का मतलब क्या, यानी कोई मौजजा दिखाएं। तो अल्लाह ताला ने ये जो पिछली आयत में हमने पढ़ा था ना कि हाँ ठीक है, अगर नबी आपको इतना ही है ना कि आपने निशानी दिखानी, हमने तो नहीं निशानी दिखानी, तो आप ऐसा करें, आप ही आसमान पे छिड़ी लगा लें या जमीन में कोई सुरंग निकाल के चले जाएं और इनको कोई मौजजा दिखा दें, लेकिन हमने नहीं दिखाना। अब वो लोग भी ना, जब से देखिए, एक बंदा होता है ना जिसमें तंग करना होता है, जिद करनी होती है, मानना होता नहीं, उनको भी पता चल गया था कि हम ये बात करते हैं तो उस पर ये लाजवाब हो जाते हैं। वो भी इसी चीज को लेके बैठ गए कि बस ठीक है, अब अगर इतने ही रसूल हैं तो कोई मौजजा क्यों नहीं दिखाते। मौजजा दिखाना तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं आपके ऊपर कोई आयत उतरती, कोई निशानी उतरती, ठीक है ना। तो एक जिद में वो भी लग गए कि हम इसी तरह इनको तंग करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, लोग क्या समझते हैं कि अल्लाह मौजजा नहीं दिखा सकता। कुल इन्नल्लाह कादिर अला अन युनज़्ज़िला आयतन, बेशक इनको कह दें कि बेशक अल्लाह ताला कादिर है इस बात पे कि कोई निशानी दिखा दे। ऐसा नहीं है कि अल्लाह दिखा नहीं सकता, वलाकिन अक्सरहुम ला यालम, लेकिन इनमें से अक्सर को पता ही नहीं है। क्या पता नहीं है, क्या इल्म नहीं है कि अगर अल्लाह ने दिखा दिया ना मौजज़ा तो फिर तुम्हारी खैरियत नहीं रहेगी। ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معجزہ آنے کے بعد اللہ کی سنت کیا ہے. اس کی سنت یہ ہے کہ معجزہ آنے کے بعد اگر کوئی ایمان نہیں لے آتا تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے, ان لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے, صفائی ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ بات نہیں اللہ دکھا نہیں سکتا, بات یہ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی حکمتیں کیا ہیں. وہ تمہارا ہی بھلا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے تمہیں ٹائم دے, مہلت دے. بعض دفعہ انسان چاہتا ہے کہ جو ہے بس جلدی سے کچھ ایسا ہو جانا چاہیے کہ لوگ مان جائیں اور لوگوں کو بس پتہ چل جائے. نہیں, اللہ کو پتہ ہے کس کے ماننے کا کیا وقت ہے. ہم جلدی بازی کرتے ہیں نا بعض دفعہ, تو اللہ کو پتہ ہے کی حکمت ہے کس کا ٹائم کب آنا ہے ہدایت پانے کا. اسی طرح ان کا ایک ٹائم تھا, اللہ کو پتا تھا یہ مان جائیں گے لیکن ان کو ٹائم چاہیے. ابھی اس وقت یہ تنگ کر رہے ہیں, ایک بچہ ضد کر رہا ہوتا نا, جیسے ضد میں آ جاتا ہے کہ یہ اسی وقت مجھے چاہیے, اسی وقت مجھے دے دو. ماں کو پتا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر چیز یہ دوں گی تو وہ اس کو سوٹ نہیں کرے گی, وہ یہ نہیں اس وقت کھا سکتا, اس وقت اس کے دانت نہیں ہے, یہ چبا نہیں سکے گا, اس کا میدا اس وقت ہضم نہیں کر سکے گا, بچہ اس وقت بیمار ہے. وہ نہیں دیتی, اس کو پتا ہے کہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا, صحت مند رہے گا, تب اس کو دینا ٹھیک ہے. وہ روک رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا, اس کو پتا ہے موزہ بھی دکھاؤں گا ان کے لیے صحیح نہیں ہے یہ. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. دابا میں سے کوئی جانداروں میں سے کوئی زمین پہ ایسا نہیں ہے, اور نہ ہی پرندوں میں سے جو اڑتے ہیں اپنے دو پروں کے ساتھ, مگر یہ سب امتیں تمہارے جیسی, سب نیشنز ہیں, پورے پورے گروہ ہیں, اسپیشیز ہیں, ان کے بھی پورے عالم ہیں. مثلاً چونٹیوں کا عالم الگ, شیروں کا عالم الگ, گیدڑوں کا الگ, اور مکھیوں کا الگ, سب کا ایک ایک عالم ہے. آپ دیکھیں پرندوں کے بھی, برڈز کے بھی, جو جن لوگوں نے سائنسز میں یہ پڑھا ہوا ہے, زولوجی کا علم رکھتے ہیں, تو ان کو پتا ہوا کہ ایک ایک پرندے کی کتنی طرح کی قسمیں ہیں, کتنے طرح کے. پرندہ کہہ دینا یہ تو ایک لفظ ہے, لیکن پرندوں میں بھی کتنی طرح کے پرندے ہیں, جیسے مچھلیوں میں کتنی طرح کی مچھلی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کا ایک پورا عالم ہے, کیا یہ تمہارے لیے نشانی نہیں ہے؟ تم یہ اس کو نہیں دیکھتے؟ دیکھنا چاہو تو انہیں میں اللہ کو تلاش کر لو, ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو اپنے ارد گرد, یہ نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہیں. ہوا میں اڑنے والے پرندے کو دیکھ کے تمہیں اللہ نہیں یاد آتا؟ میں کیوں نہیں اڑ سکتی؟ کوئی چونٹی کیوں نہیں اڑ سکتی؟ شیر کیوں نہیں اڑ سکتا؟ یہ پرندہ اڑ رہا ہے, تمہیں اس میں نہیں اللہ کی نشانی نظر آتی؟ پھر آپ جتنا ان کے اندر, آپ جو ان سائنسز میں ہیں وہ زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں, کہ آپ جتنا ان کو اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو واقعی اللہ کی قدرتوں کا احساس ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا نظام اللہ نے انہیں چلائے ہیں. یہ ایک چونٹی بھی ہے, سبحان اللہ, وہ اس کی بھی پوری پوری یعنی کالونیز ہیں ان کی, ان کی بھی ایک ملکہ ہے. وہ بھی کیسے آرگنائز طریقے سے, ایک دفعہ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا, میری عقل دنگ رہ گئی کہ سبحان اللہ, اتنی ان کے اندر عقل اللہ نے دی ہے کہ اس طرح سے یہ رہ رہی ہیں, ایسے اپنا فوڈ جمع کر رہی ہیں, ایک چونٹی مر جائے تو کیا کرتی ہیں, لائنوں میں کیسے چلتی ہیں, گھر تک کیسے پہنچتی ہیں, کہ ان کا بھی پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک نظام ہے. ایسے نہ سمجھے کہ ایسے ہی بس بے ڈھنگے کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, نہیں, وہ اپنے کام میں لگی ہوئی. اب کتنی آرگنائز ہے نا کہ آپ اس کی انتہا سمجھ ہی نہیں سکتے, وہ کتنی آرگنائز ہے. ابھی آپ کو اتفاق ہو تو ضرور پڑھ کے دیکھیں, اسی طرح یہ شہد کی مکھی کا, سبحان اللہ, انسان ایک ایک چیز کو دیکھ کے سوچتا ہے, ان کی بھی ایک ملکہ ہے, کیسے وہ شہد اکٹھا کرتی ہیں, کیسے ان میں سے کوئی ایک گندگی میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کا کیا کرتے ہیں, ان کا بھی ایک پورا نظام ہے. اللہ کی قدرتیں یہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ تم نشانیاں مانگتے ہو اللہ سے, ان کے اوپر غور کر لو. مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں کسی چیز کی بھی, کسی چیز کی کمی نہیں کی ہم نے کتاب میں. کون سی کتاب میں, کون سی کتاب میں نے کمی کی؟ ایک تو کتاب کا معنی ہو سکتا ہے قرآن, کہ قرآن میں اللہ نے دین کی ساری باتیں بتا دی. ظاہر ہے اگر ہم کہیں مین شین کسی چیز کی بھی نہیں کمی کی تو ہم سوچ سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر تو سارے علوم تو نہیں ہیں. اس میں مثلاً ون پلس ون ٹو ہوتا ہے, یہ تو نہیں لکھا ہوا. اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ مثلاً اور کوئی چیز کا, میڈیکل سائنس کا کچھ ہے, اس میں آپ کے ہیومن باڈی میں کتنی آرٹریز ہیں, یہ نہیں لکھی ہوئی, بہت ساری چیزیں نہیں لکھی. تو یہاں پہ لکھا ہوا مین شہید, ان کسی چیز کو بھی نہیں ہم نے چھوڑا, ہر چیز کو لکھ دیا. تو یہ کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ دنیا جہان کے علوم اس میں لکھے گا, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دین کے, یعنی یہ تو ایک دین کی کتاب ہے نا, اللہ کی آیات ہیں. انسان کو اس دنیا میں دین کے چلنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس نے درج کر دی تھی. ٹھیک ہے, جب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے تو انسان آپ کو کہتا ہے کہ نہیں, نماز کا طریقہ تو اس کے لیے نہیں لکھا ہوا, تو وہ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ سنت سے بتا دیا گیا, اور سنت کیا ہے؟ اس کے اوپر بھی تو کہا گیا قرآن میں کہ آتی اور رسول, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی. تو رسول کی اطاعت بھی کیا ہے؟ وہ بھی قرآن میں ہی تو درج ہے. انڈائریکٹلی جو رسول سے سیکھتے وہ اس کا بھی حکم قرآن میں ہے. تو کوئی کمی نہیں کی, جس چیز کی بھی انسان کو ضرورت تھی اپنے دین کے کام چلانے کے لیے, شریعت پہ عمل کرنے کے لیے, شریعت جو ہے, لاز جو ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دی. ٹھیک ہے, تو ایک تو معنی کتاب کا ہو گیا قرآن, دوسرا معنی کتاب کا ہے لوح محفوظ. لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں لکھا ہوا, یعنی چرنے چگنے والے جانور, اڑنے والے جانور, ہر قسم کے, ہر ایک کی امت کے بارے میں, جنات ہیں, انسان ہیں, پرند چرند, مچھلیاں, سب. وہ بھی امثالکم, تمہاری طرح کی مخلوق ہے, تمہارے جیسے ہی ہیں, وہ بھی کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, تمہارے جیسے ہی. ان سب کا علم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں لکھا ہوا جو اس کے پاس ہے. نہ وہ ان کا رزق بھولتا ہے, نہ ان کی کسی ضرورت کو بھولتا ہے, نہ ان کی کسی بات جو وہ بات کرتے ہیں اللہ سے, نہ ان کی کسی پکار کو وہ سننے سے عاجز ہے. ایک چونٹی بول رہی ہے, سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے اور ایک چونٹی بول رہی ہے, اللہ تعالیٰ وہ بھی سن لیتا ہے. وہ ہدہد ہے, اس کو بھی اتنا پتا ہے کہ ایک ملکہ جو شرک کر رہی ہے, ہدہد آ کے بتا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں. تو یعنی ان کی بھی جو ساری چیزیں ہیں, ساری باتیں ہیں, یہ بھی ایک ایسی یعنی مخلوقات ہیں, یہ بھی یہ اور تمہارے جیسے ہی, مگر اللہ نے ان کا بھی, اللہ تعالیٰ نے علم, چاہے وہ خشکی میں ہے, تری میں ہے, ہر جاندار کی تدبیر, اس کو رزق دینا, اس کی حفاظت کرنا, یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, زمین میں چلنے والا کوئی دابا ایسا نہیں ہے, کوئی جاندار ایسا نہیں, مگر اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے. وہ انہوں نے کہاں جینا ہے, کہاں رہنا ہے, کہاں مرنا ہے, سب اس کے پاس لوح محفوظ میں درج ہے. ان کے نام, ان کی گنتی, ان کی حرکتیں, ان کے عمل, سب اسے اللہ تعالیٰ واقف ہے. اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور قلم خشک ہو چکا ہے. اب قلم خشک ہو گیا, اب نہیں کچھ اور لکھا جا رہا. اس کا مطلب ایوری تھنگ اللہ کے علم میں پہلے سے ہے, کس نے پیدا ہونا ہے اور کس نے کب مرنا, وہ بھی سب چیزیں لکھی ہوئی. اس کا کتنا وسیع علم ہے کہ کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بہت سے جاندار ہیں جن کی روزی تمہارے ذمے نہیں ہے, ان کو اللہ روزیاں دیتا ہے. باریک سے باریک آواز کو وہ سننے والا ہے اور ہر چھوٹی بڑی چیز کا جاننے والا ہے. تو اس طرح یہ عالم ہے اور ان کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ریکارڈ بک میں ہے. لوح محفوظ کیا ہے؟ ایک ریکارڈ بک ہے, اس میں ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے, ساروں کے ریکارڈ وہاں پہ موجود ہیں, کیونکہ ان کا بھی حساب ہوگا نا. پھر حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر کی دو سال کی خلافت کے زمانے میں ایک سال ٹڈیاں دکھائی نہیں دی, تو ان کو بڑا خیال ہوا, انہوں نے شام, عراق, یمن وغیرہ کی طرف سوار دوڑائے کہ پوچھیں کہ ٹڈیاں ہیں, کہیں نظر آئی ہیں اس سال یا نہیں. یمن والا قاصد جب واپس آیا تو اس نے اپنے ساتھ مٹھی بھر ٹڈیاں بھی لے کر آیا تھا. اور حضرت عمر کے سامنے اس نے ڈال دی. آپ نے انہیں دیکھ کے تین مرتبہ تکبیر کہی تھی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ عز و جل نے 1000 امتیں پیدا کی جن میں سے 600 تری ہیں اور 400 خشکی ہیں. ان تمام امتوں میں سے سب سے پہلے ٹڈی ہلاک ہو, یعنی قیامت سے پہلے نا سب سے پہلے کون سی مخلوق ہے جو وائپ آؤٹ ہو جائے گی, وہ ٹڈی. اس کے بعد پھر ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور موتی ایک کے بعد ایک جھڑنے لگتے نا, اس طرح ٹڈی ختم ہو جائے. یہ بھی ایک نشانی ہے. ثم الی ربہم یحشرون, پھر اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے. کون؟ سب کے سب, کتنے بھی ہیں. تیسرے بارے میں آتا ہے نا, وإذا الوحوش حشرت, وحشی جانوروں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا, وحوش کو بھی اکٹھا کیا جائے گا. یعنی کوئی ایسا نہیں رہے گا کہ جس کو اللہ کے دربار میں حاضری نہ ہو. کیا آپ سوچ سکتے کہ اس دن جب ہم کھڑے ہوں گے نا تو یہ جانور بھی کھڑے ہوں گے, اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بوڑھا بالکل جو ہو چکا تھا اس کو بھی اللہ نے زندہ کرنا ہے, اور وہ بچہ جو مثلا پیدا ہوتے ہی مر گیا اس کو بھی اللہ زندہ کر دے گا. اگر ابن عباس فرماتے ہیں, ابن ابی حاتم نے در المنصور میں دیا یہ روایت, کہ جب جانوروں کو کھڑا کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو کھڑا کیا جائے گا, حتیٰ کہ مکھی کو بھی زندہ کیا جائے گا. یعنی مکھیاں بھی جتنی وہ بھی ساری زندہ ہوں گی, اور ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. کیسے حساب کتاب ہوگا؟ جیسے مسند احمد میں ہے کہ دو بکریوں کو آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑتے ہوئے دیکھا, تو حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ جانتے ہی کیوں لڑ رہے ہیں؟ جواب دیا کہ مجھے کیا پتا. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ان کے درمیان وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ کیوں لڑ رہی تھی. اسی لیے وہ روایت ہے نا کہ بے سینگ بکری قیامت کے دن سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے گی. آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ مخلوقات کا ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہے, تو مخلوق ایک دوسرے سے اپنا حق لے گی. اللہ تعالیٰ دلوائے گا یہ حق, اللہ دلوائے گا. یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی جنت یا جہنم ہے, ایسا نہیں ہے. مگر ان میں سے کسی نے اگر دنیا میں دوسری پہ ظلم کیا تھا نا, تو اس کا بدلہ اللہ دلوائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عدل کرنے والا ہے اور حقوق دلوانے والا ہے. اور ظالم کا معاملہ کتنا سخت ہے کہ ظالم چاہے ظلم کسی بکری نے بھی کیا ہے سینگ مار کے, وہ بھی نہیں بچ سکتی. سوچیں آپ, ایک بکری نے ظلم کیا کہ تیرے پاس سینگ ہے, تو نے بغیر سینگ والی کو مار دیا اپنا سینگ. تو یہ نہیں ہے کہ تم کوئی بات نہیں, بلکہ یہ اتنا یعنی سیریس معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو کھڑا کرے گا اور اس کو پہلے تو بدلا لے. تو سوچیں ہم جیسے لوگ کہاں جائیں گے جو ہم اتنا کچھ کر کے بھی سوچیں گے کچھ نہیں ہوگا. جب جانوروں کو, جن کے لیے جنت جہنم بھی نہیں ہے, جب جانوروں کو فری ہینڈ نہیں دے دیا گیا کہ جاؤ تم جو مرضی کرو اور کوئی نہیں تمہاری پوچھ اور پکڑ, تو انسانوں کو جس کو عقل دی, سمجھ دی, اور جس کے لیے عذاب اور ثواب کے پورے سسٹم بنائے گئے, وہ کیسے آزاد رہ سکتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اس کو اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. حضرت ابو ہریرہ سے مرضی ہے کہ تمام مخلوق چوپائے بہائیں وہی جانور جو ہوتے ہیں وحشی جانور پرندے وغیرہ, غیر تمام چیزیں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. پھر ان میں یہاں تک عدل ہوگا کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری میں مارا ہوگا تو اس کا بدلہ دلوایا جائے گا. پھر ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم مٹی ہو جاؤ. اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, ہائے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا. اللہ اکبر. اس لیے کہ اب پتا چلا کہ میں تو ایسے بچ نہیں سکوں گا, چلو یہ تو سستے ہی چھوڑ دے جو مٹی تو ہو گئے نا, کیونکہ اس کو تو عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جمع کر لے گا, ان کو بھی سمیٹ لے گا. والذین کذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, نا حق مانا اور آگے بڑھ کے حق کو ریجیکٹ بھی کیا. تم و بک من فی الظلمات, بہرے ہیں گونگے ہیں اندھیروں میں. تم بک من امین نہیں کہا یہاں پہ, کیونکہ سمن بہرے تو ہو گئے, اب وہ نہ سن سکتے ہیں نہ وہ بول سکتے ہیں, اور اندھیرے میں ہے تو اندھیرے میں تو انسان کو کچھ نظر نہیں آتا نا, تو اندھے تو ہو ہی گئے. اللہ نے تو دیے ان کو روشنی مگر وہ اندھیروں میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں. جو انسان سنے ہی نہ کوئی بات, حق کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتا, ایسے ہو گیا جیسے بہرا. جو انسان حق کی بات بولے ہی نہیں, نہ حق بولتا جا رہا اور اندھیروں میں بھی ہے, بلا وہ کہاں سے ہدایت پائے گا. اسی لیے میں یہ شہ اللہ یدلل ہوں, جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے. وہ میں یہ شاہ یا جہل ہوں اللہ صراط مستقیم, اور جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو سیدھے راستے کی صراط مستقیم کی ہدایت دے دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ فرسٹ پارٹ آف آیا ہے نا, یہ لے کے بہت سارے لوگ اتنا یعنی اس کو ایک آبجیکشن کرتے ہیں. شیطان دیکھ ایسے وسوسے ڈالتا ہے نا دماغ میں ان کے, کہ وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ نے ہمیں بھٹکا دیا, اب ہم کیا کریں, میرا کیا قصور ہے. اگر اللہ چاہتا تو مجھے زیادہ ہدایت دے دیتا, کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے. لیکن آپ نے پچھلا پارٹ اور اس آیت تو مس کر دیا. اللہ کب گمراہ کرتا ہے؟ جب خود انسان اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے, جب خود انسان بہرا گونگا اور اندھیروں میں رہنا چاہتا ہے تو پھر اللہ بھی راستہ نہیں دکھاتا. دیکھیں اللہ نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھ دیے, بھلائی کا بھی برائی کا,
ان کی تمیز بھی بتا دی. جب خود ہی کوئی انسان بھٹکنا چاہے تو اللہ تعالیٰ جس طرف آپ جانا چاہتے نا اللہ وہ راستہ آپ کے لیے کھول دیتا. آپ خود ہی اللہ کی طرف نہیں آنا چاہتے, خود صراط مستقیم کی طرف نہیں آنا چاہتے, اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں لے کر آئے گا. آپ برائی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں, اللہ اسی کا راستہ کھول دے گا. آپ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کوشش کرتے ہیں, اپنا آپ کی طلب بھی ہے, اللہ تعالیٰ وہی راستہ کھول دے گا. تو یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ میں اس لیے بھٹک رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے بھٹکایا. ارے یہ تو شیطان نے کہا تھا جب وہ وہاں سے نکلنے گیا تھا, اس نے کیا کہا تھا؟ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے بھٹکایا, تو نہ مجھے یہ حکم دیتا تو نہ میں بھٹکتا. یہ تو آپ شیطانی بات کر رہے ہیں. اپنا قصور نہیں ماننا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے, وہ تو بس اللہ نے کیا, یعنی قصور تو اللہ کا ہے میرے بھٹکنے میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے, اللہ معاف فرمائے, معاذ اللہ. تو اس لیے یہ انسان کہہ کے دیکھیں, عام زندگی میں تو ہم یہ نہیں کہتے, کسی کو کسی کے منہ پہ تھپڑ مار دے تو وہ آگے سے یہ نہیں کہتا بس اللہ نہیں چاہا تو مار دیا تھا, وہ فوراً کہتا میں اسے بدلہ لوں گا, کہتے ہیں نا. تو اس وقت تو کوئی نہیں ہے یہ کہہ کے معاف کر دیتا, چھوڑ دیتا کہ بس اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس نے تھپڑ مار دیا. یہ بات وہاں پہ سمجھ آ جاتی ہے, لیکن اس میں نہیں سمجھ آتی کہ آپ کی اپنی جو طلب تھی, چاہت تھی, کوشش تھی, اسی کے مطابق اللہ نے آپ کو آپ کے لیے راستہ کھول دیا. کوئی نہ کہا کرے کہ ہمیں اللہ نے نہیں چاہا, بس آپ دعا کریں اللہ چاہے گا تو لے آئے گا. بھائی اللہ چاہے گا تو لے آئے گا, آپ کی بھی کوئی چاہت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بھی چاہتی ہیں اس راستے کی طرف آنا یا نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے, اس پہ چلا دے اور منزل تک پہنچا دینا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مانگنا سکھایا کہ یہ ہے جو روز میرے سے مانگو, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. قل کہہ دیجئے, ارائیتکم, کیا دیکھا تم نے تم کو, مطلب یعنی تم نے خود کو دیکھا, ذرا خود پہ غور کرو. ان اتاکم عذاب اللہ, اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے, اگر اللہ کا کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جاتا ہے, غور کرو سوچو. او اتتکم الساعۃ, یا آ جائے تمہارے پاس قیامت. اور میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا ساعۃ کا معنی بالکل بے شک قیامت ہی ہے, لیکن اب آپ کہیں قیامت تو بڑی دور ہے, وہ تو ابھی نہیں آ رہی, لیکن اگر موت آج آ جاتی ہے تو میری تو قیامت آج ہی شروع ہو گئی نا, تو یعنی باقی لوگوں کے لیے موت کی گھڑی ہو گئی. یا تو اگر ہم یہ سوچ لیں قیامت یا موت کی گھڑی, ٹھیک ہے, آ جائے تمہارے پاس کوئی اللہ کا عذاب آ جائے یا موت آ جائے مثلا, اغیر اللہ تدعون, کیا سوائے اللہ کے تم پکارو گے کسی کو؟ ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. پہلا خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے ہو رہا ہے؟ میں نے بتایا تھا سورۃ الانعام میں مشرکین مکہ سے. پہلے ان کو دیکھیں کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے, جب کوئی مشکل ایسی ہی آ جاتی تھی نا, مثلا جہاز میں جا رہے ہیں, جہاز مطلب یہ کہ بحری جہاز ہوتے تھے, شپس میں, تو جب وہاں پہ کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے، تب نہیں ان کو کوئی یاد رہتا تھا کہ ہمارا حبل اور لات اور عزا کچھ چیزیں ہیں. اس کی مثال ایک دیکھیں گے، اکرمہ بن ابو جہل، یہ جب مکہ فتح ہوا تھا ابو جہل کا بیٹا، تو اس نے کہا میں تو ایمان تو نہیں لے کر آیا تھا، تو وہ یہ بھاگ گیا تھا کیونکہ اس کے بھی قتل کا کہا گیا تھا کہ جہاں ملے اس کو قتل کر دیا جائے، تو یہ بھاگ گیا اور یہ نہ جدہ پہنچا اور وہاں سے اس نے شپ میں بیٹھ گیا. یہ جب شپ اندر گیا سمندر کے تو ایسا طوفان آیا کہ ایسے تھا کہ شپ ڈوب جائے گا. شروع میں تو ان لوگوں نے اپنے بتوں کو پکارا، لیکن جب دیکھا کہ اب نہیں ہم نے بچنا، اب بس ہم گئے، اتنا زبردست طوفان تھا، تو کہنے لگے اب تو بس ایک اللہ کو ہی پکارو، اب کوئی نہیں بچا سکتا. تو انہوں نے کہا حضرت اکرمہ، انہوں نے کہا کہ ایک اللہ کو پکارو، اب تمہیں یہی تو وہ آدمی بھی کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو. نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اب کوئی نہیں بچا سکتا، اب وہ ایک اللہ ہی بچا سکتا ہے، اب نہیں کسی کی چل سکتی. تب انہوں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا، یا اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں جوں ہی اس سے اتروں گا، میں سیدھا ان کے پاس جاؤں گا اور ایمان لے آؤں گا. وہ ایمان لے آئے تھے، کیونکہ جب انسان اس قدر کسی بہت ایک دم اچانک چیزیں، مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ آپ جہاز میں جا رہے ہیں اور ایک دم ٹربلنس ہو جاتی ہے اور ایک دم ایسے لگتا ہے کہ جہاز اب ہم نے بچنا نہیں ہے، اب گرنے لگا ہی ہے، نیچے کو جا رہا ہے، کیا منہ سے نکلے گا؟ کبھی آپ کے ساتھ ہوا ایسا کہ کوئی ٹربلنس وغیرہ آ جاتی، ایک دم جہاز ہلنے لگتا ہے تو سارے کیا بولنے لگتے ہیں؟ یا آپ دیکھتے ہوں گے خبروں وغیرہ میں، وہ بتاتے ہیں وہ زلزلہ آ گیا فلاں جگہ پہ، پھر لوگ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے گھروں سے نکل آئے. تو کیوں کلمہ طیبہ کا اس وقت ان کو کیا یاد آ گیا؟ اس وقت کیوں نہیں یاد آیا بابا فرید گنجشکر اور اے غوث اعظم اور یا علی مدد، اور یہ کیوں نہیں یاد آیا اس وقت ان کو؟ آپ دیکھیں یہ پتا چلتا ہے کہ انسان تیرے اندر ہے، توحید اللہ نے رکھ دی ہے، اسی لیے جب ایسا سٹریس کا مومنٹ آتا ہے تو وہ انکانشسلی انسان کہتا ہے یا اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں ہائے اللہ، ایک دم کوئی بات ہوتی تو ہائے اللہ کہتے ہیں. اس وقت اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اس لیے کہ وہ تمہارے اندر ہے. اگر واقعی تم سچے ہو نا، ان کن تم صادق، اگر تم واقعی سچے ہو، کیا بتاؤ اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکارتے ہو؟ اگر تم واقعی سچے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں، یہ تمہارے الہ ہیں، یہ کچھ کر کے دیتے ہیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کوئی پاور ہے، ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس وقت فوراً تم اللہ کو پکارتے ہو، پھر بھی مانو گے نہیں اس کو، تبھی جاگو گے جب قیامت آ جائے یا موت کا تمہارا وقت آ جائے یا کوئی عذاب آ جائے گا، تبھی مانو گے، تبھی جاگو گے. آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی کوئی مشکل آ جائے تو ہم فوراً کسی کو بلاتے ہیں، کسی کو پکارتے ہیں یا کچھ ہے، لیکن جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے نا، کوئی آفت، تب نہیں کسی کو کوئی اور ہوش رہتا. آپ میں سے ہر ایک کی زندگی میں یقیناً کوئی نہ کوئی کوئی ضرور مومنٹس ایسے آئے ہوں گے جس وقت آپ نے ایک دم کوئی ایسی چیز آپ کے اوپر آ گئی بہت بڑی سی، خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے لگا ہے، تو ایک دم اللہ کا نام ہی نکلتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے انسان. بل ایاہو تدعونا، بلکہ تم پھر صرف اسی کو پکارتے ہو، کسی کو بھی نہیں پکارتے. فیکشف ما تدعونا الیہ ان شاء، پھر وہ کھول دیتا ہے جو تم پکارتے ہو طرف اس کے، اگر وہ چاہے. اگر اللہ چاہے تو جس مصیبت کے لیے تم پکارتے ہو اس کو، وہ اس کو کھول دیتا ہے اور اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے. یعنی کھولنے کا مطلب کیا؟ یعنی دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو. اس کا مطلب ہے کیا پتا چلا یہاں سے؟ جو شرک کرتا ہے نا، اللہ چاہے انشاء، اگر وہ چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا ہے، اس کی بھی مصیبت اللہ ہی دور کرتا ہے. دیکھیں ہم سوچتے ہیں نا کہ میں تو اتنی گناہگار ہوں، میری اللہ کہاں سنے گا، آپ میرے لیے دعا کریں. نہیں، اللہ مشرک کی بھی دعا اللہ ہی سنتا ہے، کہ اس کی بھی حاجت اللہ ہی پوری کرتا ہے، اس کی بھی مصیبت اللہ ہی دور کرتا ہے. دیکھیں یہاں پہ فرمایا فیکشف، وہ کھول دیتا ہے، مات دنا، جس چیز کے لیے آپ اس کو پکار رہے ہوتے ہیں، لئی طرف اس کی، اللہ کو جو پکار رہے ہوتے ہیں جس چیز کے لیے، اس کو وہ دور کر دیتا ہے انشاء، اگر وہ چاہے، جس کے لیے چاہے دور کرتے. وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور تم بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، تم لات عزا ان سب کو بھول جاتے ہو. اور اس بات کو میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی ایکسپلین کرنے کی اور ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں. اور واقعی جو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کا بھی نام لیتا ہے نا, کسی اور کو بھی سمجھتا ہے کہ وہاں پہ مجھے اولاد مل جائے, وہاں پہ میری بیماری دور وہاں سے ہو جائے, فلاں ہی جگہ پہ جاؤں گی تو یہ کام ہو جائے گا, آپ بتائیں اس بات کا جواب کہ یہ جن کو آپ سوچتے ہیں کہ وہ میرا کام کر سکتے ہیں, جس وقت جہاز میں ٹربولنس ہوتی ہے اس وقت کیوں نہیں ان کو کہتے, جب کوئی طوفان ایسا آ جاتا ہے, کوئی جب کوئی حادثہ ایسا ہونے لگتا ہے, اس وقت کیوں نہیں ان کا نام آتا منہ پہ. اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتایا, ایک بہت زبردست اس کا قانون ہے. یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اس میں, کہ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, کیا کرتا ہے, وہ اس کے کوڈڈ میسیجز کیسے آتے ہیں ہم تک. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ, اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا طرف امتوں کے آپ سے پہلے بھی. کس کو بھیجا؟ رسولوں کو بھیجا, اپنے پیغام کو بھیجا. قبلی کا آپ سے پہلے, کس سے پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, ان کو ہم نے رسولوں کو بھیجا. کن کی طرف؟ قوموں کی طرف. امم ہے نا, امتوں کی طرف. پہلے بھی کئی نیشنز گزرے ہیں, یعنی ہم نے ان کے اندر رسولوں کو بھیجا. پھر یہاں پہ قبلی کا کے بعد نا ایک ورڈ بریکٹ میں لکھنے, آپ بریکٹ میں جسٹ آپ کے اپنے سمجھنے کے لیے. فکذبوا, تو انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. یہ محذوف ہے ورڈ یہاں سے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں جو پڑھنے والا ہے اس کی اپنی عقل کے اوپر چھوڑ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو فکذبوا, تو انہوں نے جھٹلا دیا. اب رسول آئے امتوں کی طرف اور امتوں نے ان کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. رسولوں کی بات نہیں مانی, ان کے میسج کو ایکسیپٹ نہیں کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ, تو پکڑ لیا ہم نے ان کو. بِالْبَأْسَاءِ, ساتھ تکلیفوں کی, تکلیفیں ان کے اوپر آئیں. جیسے مثلا دیکھیں مکہ والوں پہ بھی قحط آیا تھا نا, تو فقر و فاقہ آ جائے, بیماری آ جائے, وَالضَّرَّاءِ, اور نقصانات, کوئی جانی مالی نقصان ہو گیا, یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. کیوں بھیجتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے نقصان, تکلیفیں. دیکھیں ظاہر ہے بیماریاں, فقر و فاقہ, یہ چھوٹی چیزیں ہی ہیں نا, یعنی ان کو وائپ آؤٹ نہیں کر دیتا ایک دم, کوئی ایسی چیز نہیں آتی کہ وہ سارے ختم ہو جائے, نہیں, چھوٹی چھوٹی سختیاں بھیجتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, کیوں یہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تاکہ وہ عاجزی کریں, تاکہ وہ جھک جائیں. اور میں آپ کو کہتا ہے, میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ورڈ بہت انٹرسٹنگ ہے. دوریے کہتے ہیں, دو دورا یا آئین, دوریے کہتے ہیں ایک ایسی شاخ کو, ایک ایسی برانچ کو جس پہ کوئی پتا نہیں ہے, بالکل حقیر سی, جس کو کوئی کچھ سمجھے نہیں. سمجھے؟ اچھا, اب جو انسان تدرع کرتا ہے وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ اس برانچ کی طرح, جس پہ کچھ نہیں ہے, یعنی وہ بالکل عاجز ہے, حقیر ہے, مسکین ہے, جھکی ہوئی ہے, اس کو کوئی کچھ نہیں سمجھتا, وہ اپنے آپ کو نہیں کچھ سمجھے. اور تدرع میں عاجزی ایسی کہ جس میں خشوع بھی ہو اور خضوع بھی ہو. خشوع جو ہوتا ہے نا, انسان کی جسمانی طور پہ انسان کا جھک جانا, اور خضوع ایموشنلی بھی, انسان اندر سے, اس کے خضوع اندر کی کیفیت ہوتی ہے, اندر سے بھی جھکا ہوا ہو, فرما برداری ہو. تدرع میں دونوں چیزیں, ہم خشوع اور خضوع کہتے ہیں نا کہ نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے, تو خشوع و خضوع کیا ہے کہ فزیکلی بھی ہم جو ہے نا بالکل ہمبل ہوئے ہوں اللہ کے سامنے, جھکے ہوئے, عاجزی ہو ہمارے پوسچر میں, ہماری حرکات میں, اور اندر سے بھی ہم ایسے بالکل جھکے ہوں اللہ کے سامنے. تو تدرع یہ ہے کہ ہم اتنا, یعنی وہ انسان اپنے آپ کو اتنا عاجز کر لے, اتنا عاجز کر لے کہ جیسے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں, میں بہت جیسے حقیر ہوں, شاخ کی طرح جس کے اوپر کوئی پتا نہیں ہوتا, ایسے اپنے آپ کو اللہ کے آگے ڈال دینا, یہ ہے تدرع. تو وہ ان کے اوپر یہ تکلیفیں اور یہ نقصان اور یہ پریشانیاں, ظاہر ہے یہ پریشانی ہے نا, پریشانی آ گئی, بیماری آ گئی, کوئی فقر و فاقہ آ گیا, کوئی مالی نقصان ہو گیا, کوئی جانی نقصان ہو گیا, کوئی ایسی چیز ہو گئی, تو وہ کس لیے ہوئی؟ تاکہ وہ اللہ کے آگے جھک جائیں, عاجزی کریں, اپنا تکبر چھوڑ دیں, اللہ کی طرف آ جائیں. لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں آ رہے تھے نا, کذبو, میں نے آپ کو بتایا نا, انہوں نے بات نہیں سنی, پیغمبروں کی بات نہیں سنی, اس میسج کی طرف نہیں آئے, اللہ سے دور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ نہیں آ کے بتائے گا کہ تم اللہ سے دور ہو گئے ہو, آ جاؤ ورنہ یہ ہوگا, نہیں. رسولوں نے پیغام پہنچا دیا. اب کیا ہے دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک ماں بچے کو کہتی بیٹے یہ اس طرح سے نہیں کرو, بچہ نہیں سنتا, نہیں سنتا, نہیں سنتا. ماں بہت پیار سے سمجھاتی ہے, اس کے بعد کیا کرتی ہیں مائیں, ایک تھپڑ لگاتی ہیں کہ تمہیں باز نہیں آتے, میں نے تمہیں پہلے منع کیا ہے نا. تو رسول آتے ہیں بڑے پیار سے, شفقت سے سمجھاتے ہیں, لوگ نہیں سمجھتے. پھر ایک تھپڑ آیا اللہ کی طرف سے, کیا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, نقصان آتے ہیں. تو ہمیشہ جو تکلیف اور نقصان ہوتا ہے وہ کوئی سزا کے طور پہ نہیں ہوتا, جس کو آپ سزا سمجھتے ہیں وہ اس کے لیے نہیں ہوتا, وہ انسان کو صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. کیوں کر رہے ہو یہ, کیوں اللہ سے دور ہو رہے ہو؟ سوچیں آپ, جو دکھ اور تکلیف یا ایسی ہوتی ہے وہ انسان کو اکثر انسان کو کیا کرتی ہے, اللہ سے قریب کر دیتی ہے نا. آپ خود سوچیں, جو دکھ کی رات ہوتی ہے اس میں جو آہ نکلتی ہے, اور جیسے آپ ہائے اللہ اور ہائے اللہ کرتے ہیں, جیسے آپ مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں, مجھے پتا ہے نارمل دنوں میں کبھی ایسے کرتے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کوئی بیماری, کوئی حادثہ, کوئی مشکل, کوئی زندگی میں پریشانی آ جاتی ہے تو اکثر, میں ایوری بڈی کا نہیں کہہ رہی اس لیے کہ آگے اور بھی لوگ آئیں گے جو کہ ایسی چیزوں کو بھی بس ایسے ہی اگنور کر دیتے ہیں. تو لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عاجز ہو جاتے ہیں, جو جھک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بھیجی؟ تم اللہ سے دور ہو رہے تھے نا, اللہ نے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا. تو جب انسان اس طرح کی اللہ سے دوری کی, یا اللہ کی میسج کو بھول جاتا ہے, یا اس طرف کو نہیں آتا اللہ کی طرف کو, خدا فراموشی, کیونکہ یہ سوسائٹی آج ہم اس وقت میں رہ رہے ہیں جو جس کو خدا فراموش سوسائٹی کہہ سکتے ہیں نا, اس میں ہم رہ رہے ہیں, یعنی اللہ کو بھولے ہوئے بالکل لوگ. وہاں کسی کی نصیحت بھی کام نہیں آتی, کوئی نصیحت بھی کرتا نا تو وہ بھی نہیں اچھی لگتی. لوگ دیکھیں دنیا میں ایسے مگن ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے. اس وقت میں جب نصیحت بھی کسی کی کام نہیں آ رہی, جب گھروں میں قرآن بھی ہیں تو وہ بھی نہیں کام آ رہا, جب کوئی بھی چیز کام آ رہی, تو اللہ تعالیٰ پھر ایسی چیزوں میں مبتلا کرتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس طرح سے یہ میرا بندہ میری طرف آ جائے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, یعنی یہ بھی ایک بلیسنگ ہے, اس میں ایک خیر ہے. اگر آپ دیکھیں تو ماں کو تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ظالم ہے, یہ دشمن ہے اس بچے کی, اس نے کیوں تھپڑ مارا اس کو. نہیں, وہ بچے کا بھلا چاہتی ہے, اس نے مارا نا, اس کو پتا ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے, اگر یہ یہی کام کرتا رہے گا تو یہ تو تباہ ہو جائے گا, اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا. تو وہ ایک تھپڑ لگا دیتی ہے, اس ہلاکت سے بہتر ہے تم یہ تھپڑ ابھی کھا کے نا تو آج سیدھے ہو جاؤ, بجائے کل کو جا کے تم کسی تباہی میں پڑو, ہے نا ایسی بات, بجائے تم وہاں جا کے جہنم کا عذاب سہو, اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پہ یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتا ہے, تم واپس اللہ کی طرف آ جاؤ. اور یہ صرف قوموں کے ساتھ نہیں ہوتا, افراد کے ساتھ بھی ہوتا ہے, انڈیویجولز کے ساتھ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایک حدیث آتی ہے نا, حدیث قدسی ہے, اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو مالدار کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں, تو میں ان کو فقیر ہی رکھتا ہوں, اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں اگر میں ان کو فقیر کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو مالدار ہی رکھتا ہوں, اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ میں اگر ان کو بیمار کر دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو صحت مند ہی رکھتا ہوں, اور میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر میں ان کو صحت دے دوں تو وہ مجھے چھوڑ جائیں تو میں ان کو بیمار ہی رکھتا ہوں. اللہ ہر حال میں محبت ہی کرتا ہے, یہ انسان ہی ہے جو بغاوت کرتا ہے. یہ اللہ کے بلانے کے طریقے ہیں کہ آ جاؤ میری طرف. دیکھیں کوئی سرجن کسی کی سرجری کرتا ہے, کسی کو کسی کا کوئی باڈی پارٹ کاٹتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا, گلا شکوا نہیں کرتا, بے فکر ہو کے لیٹ جاتا ہے نا اس کے آگے کہ اس کو یقین ہے یہ مجھے ٹھیک ہی کرے گا. لیکن ہمیں اللہ پہ اتنا بھی نہیں بھروسہ کہ ہم اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیں کہ جو بھی وہ میرے ساتھ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہی کرے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ تم جھک جاؤ, لوٹ آؤ اللہ کی طرف, گناہوں کو چھوڑ دو, میری طرف آ جاؤ, تو میں تمہیں یہ اس لیے دکھاتا ہوں. تو بعض انسان آ جاتے ہیں اللہ کی طرف, لیکن بعض کیسے ہوتے ہیں, بار بار کی ٹھوکریں کھانے سے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی, وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, یہ تو بس زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے, دیکھے زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤن تو آتے رہتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے. ان کو سمجھانے والے بھی یہ اسی طرح سمجھاتے ہیں نا, ہم جب کسی کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں, بس جی اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے ہیں, کوئی بات نہیں, حوصلہ کرو, تم آگے چلو, یعنی بس اپ اینڈ ڈاؤن کہہ دیا زندگی کا. یہ نہیں بتاتے کہ اللہ تمہیں میسج دے رہا ہے اپنی طرف بلانے کا. آزمائشیں بھی ہوتی ہیں. اب بعض لوگ کہیں گے کہ نہیں وہ تو فلاں تو پہلے ہی اللہ کی طرف ہے, اور انبیاء کے اوپر بھی سختیاں آئیں, تکلیفیں آئیں, تو ان کا کیا, ہر ایک چیز ایک ہی اس کی نہیں ہوتی, یعنی کسی کے اوپر آئے گی ڈیپینڈنگ آن حالات دوسرے بندے کے, کسی کے اوپر آئے گی وہ پہلے سے اللہ کی طرف ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرنا چاہتا ہے, کسی کو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کتنا پکا ہے میرے راستے پہ, اور کسی کے لیے یعنی ایک ہی چیز ہے لیکن ہر ایک کے لیے مختلف ریزنز اس کے ڈفرینٹ ہیں. کسی کے لیے اللہ کا بلانے کے لیے ایک طریقہ ہے, ایک میسج ہے, جس کو جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں. جن چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں وہ ہمارے لیے ان میں خیر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ نہیں سنتے, جو لوگ بات نہیں مانتے, پھر بھی نہیں سنتے, کچھ سبق نہیں سیکھتے, اللہ کی طرف نہیں آتے, فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, اللہ تعالیٰ نے گلا کیا ہے کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے بس ان کے اوپر آئے, کوئی عذاب آئے, کوئی تکلیف آئی, کوئی نقصان آئے, تدرعوا, تو وہ عاجزی اختیار کرتے, وہ اللہ کے آگے جھک جاتے. کیوں نہیں ایسے ہوا, کیوں نہیں ایسے ہوا کہ وہ جھکتے اور وہ تو اور ہی ڈھیٹ ہو گئے, کیوں میرے ساتھ یہ ہوا, کیوں ایسے ہوا, میں ہی رہ گئی تھی, یہ ہوا, پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. ولیکن قست قلوبہم, ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں, بجائے کہ نرم ہو جائے دل, بجائے کہ اللہ کے آگے اور جھک جائیں, اور وہ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں. اب تو میں نے نماز بھی نہیں پڑھنی, کیا ملا مجھے, مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں, مجھے اس سے کیا ملا. اور بعض لوگ کے اوپر جب ایسی مشکلات آتی ہیں تو وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ سے ایسے دور ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام لینا بھی نہیں پسند کرتے, پھر ایسے دور ہوتے بالکل ہی چلے جاتے ہیں دوسری طرف, اور دل سخت ہو جاتے ہیں بجائے دل نرم ہونے کی. اور دل کی سختی جو ہوتی ہے, آپ دیکھیں یہ بھی ایک بد نصیبی ہے, بدبختی کی علامت ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا نا سورہ بقرہ میں کہ پتھروں سے بھی زیادہ بعض دفعہ دل سخت, مقصد قلوب کو, تو پھر تمہارے دل سخت ہو گئے, ان کے اوپر بھی آزمائش آئی تھی, پھر ان کے دل سخت ہوئے, بجائے آزمائش کے بعد ان کے دل اچھے نرم ہو جاتے, ان کے بنی اسرائیل کے بھی دل سخت ہو گئے تھے, اور اتنے سخت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اور آپ دیکھیں پتھروں سے کبھی پھول نہیں اگتے, پتھروں پہ کبھی کوئی پھل نہیں لگتا, پھل اور پھول کدھر لگتے ہیں, مٹی میں, اور مٹی نرم ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. پتھر تو جدھر آ جاتا ہے وہاں پہ کوئی آپ بیج ڈالیں بھی تو نہیں اگے گا. اسی طرح دل بھی جب پتھروں سے بھی زیادہ سخت, یہ تو پتھر, تو پتھر اس پہ نہیں کچھ اگتا, تو یہ تو پتھر سے بھی سخت ہو گئے, ان پہ کیا اگے گا, ان کے اندر کہاں کوئی بات جائے گی. پھر اللہ اکبر. تو یہ بجائے قریب آنے کے اللہ کے اور دور ہو گئے، ان کے دل اور سخت ہو گئے. اور جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر تو بالکل اس کی کوئی بات اس تک نہیں پہنچتی، پھر تو برائی بھی کرتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، بجائے عاجزی کے وہ اور زیادہ پتھر ہو جاتا ہے، بالکل تکبر میں آ جاتا ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے دیکھو ان کے لیے کیسے مزین کر دیا، کیسے خوبصورت بنا دیا ان کے لیے شیطان نے. مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے تھے. شیطان نے کس طرح سے ان کی بدعمالیوں کو بھی ان کے لیے مزین کر دیا، بیوٹیفائی کر دیا. کیسے بیوٹیفل کرتا ہے قرآن، سوری شیطان کیسے بیوٹیفل کرتا ہے کسی کے عمل کو، کہ جب انسان کو اپنا عمل، برائی کا بھی جو عمل ہے نا، گناہ بھی، انسان اس کی تاویلیں کرنے لگتا ہے کہ پھر کیا ہو گیا اگر میں نے ایسا کر دیا. مثال کے طور پہ ایک طوائف ہے جو برائی کے کام کرتی ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی یتیم بچے ہیں ان کی کفالت بھی کرتی ہے، تو وہ اب اپنے برے کام کو کیسے جسٹیفائی کرتی ہے. دیکھیں میری برائی کرنے سے فلاں یتیم گھرانہ بھی تو میری وجہ سے چل رہا ہے نا، ان کی روزی روٹی میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا پیٹ پال رہی ہوں، اے میری بوڑھی ماں ہے میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، تو ٹھیک ہے میرا پھر یہ عمل. ایک آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فلاں بستی میں غریب لوگ رہتے ہیں اور پھر میں اس کے بعد جا کے ان کے لیے کھانا بھی تو بنواتا ہوں، تو دیکھو میں اتنے لوگوں کا خیر اور بھلا کر رہا ہوں، تو اگر میں نے چوری کر لی تو کیا برا ہوا، میری چوری بھی ٹھیک ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، دیکھیں تو میری نیت تو اچھی ہے. شیطان نے دیکھو کیسے گناہ کو بیوٹیفل کر کے دکھا دی، کہ انسان تاویلیں دینے لگتا ہے، جسٹیفیکیشنز دینے لگتا ہے، اور انسان کو وہ برائی برائی نہیں لگتی، وہ برائی لگتا ہے کہ اس میں کیا بری بات ہے، دیکھو میں یہ بھی تو اچھا کام کر رہا ہوں. یہ شیطان سجھاتا ہے، برائی کو بھلائی کر کے دکھاتا ہے، برائی کے اندر کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی یہ کر رہا ہے، پھر کیا ہوا. تو احساس گناہ جو ہے نا وہ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب کوئی عمل بیوٹیفل لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، تو پھر خوبصورت چیز کے اوپر تو کوئی ناراض نہیں ہوگا نا، یا خوبصورت چیز کو تو کوئی مائنڈ نہیں کرتا، شیطان خوبصورت بنا دیتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی اللہ کی طرف نہیں آتا مصیبت کے آنے پہ بھی، تو سوچ لیں کہ پھر اس کے بعد یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، قصد قلوبہم، ان کے دل اور سخت ہو جاتے ہیں. اور واقعی آپ دیکھیں گے بعض لوگوں پہ بڑی سختیاں بھی آتی ہیں، تو اس کے بعد بھی وہ بجائے اللہ کی طرف آنے کے ڈٹائی میں اور بڑھ جاتے ہیں، اور اپنے برے کاموں کو بجائے کوئٹ کرنے کے وہ ان کی جسٹیفیکیشن دیتے رہتے ہیں، دل بے حس ہو جاتے ہیں نا، غلطی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا آپ دیکھیں امت مسلمہ کا بھی آج یہی حال نہیں ہے، ان کے اوپر مشکلیں آ رہی ہیں، کبھی ادھر سے آ رہی ہیں کبھی ادھر سے آ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کے آگے آج ہی کریں جھک جائیں، وہ اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کرپشن میں، برائی میں، اس میں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں، اور اس کو کوئی برا سمجھتے بھی نہیں ہے، حادثات آتے ہیں ان کے اوپر بھی سوچتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، جاگ اٹھے آج بھی جگانے کے لیے آئے ہیں. اتنی خوبصورت جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں نا کہ دوسرے کو بولنے نہیں دیتے، لاجواب کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دیکھیں، رسولوں کا پیغام آیا اس پہ بھی نہیں مانا، سختیاں، مشکلیں، نقصان، تکلیفیں، یہ بھی آئے دن آ رہی ہیں، پھر بھی نہیں اللہ کے آگے عاجزی کر رہے. فلما نسوا ما ذکروا به، پھر جب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، اس کی جس چیز کی وہ نصیحت کیے گئے تھے اس کو بھول گئے. نصیحت کیا تھی؟ کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اور اللہ کی کتاب کو بھی بھول گئے تھے، وہ بھی نصیحت ہے نا. پچھلی قوموں نے بھی کیا، اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا، پیچھے ڈال دیا، ان اللہ کی کتاب کو بھول گئے، یہ کتاب بھی ذکر ہے اس کو بھول گئے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب یہ دوسرا طریقہ ہے اللہ کا بلانے کا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے ہر چیز کے. ہر چیز کون سی؟ یعنی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا. عزت ہے, دولت ہے, لگژریز ہیں, سہولتیں ہیں, نعمتیں ہیں, فراوانیاں ہیں, ہر خیر کا دروازہ. اتنی خوشحالی آ گئی, صحت بھی ہے, ہر چیز آرام سے مل رہی ہے, کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. نعمتوں کی وجہ سے انسان, اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کے دروازے اس لیے کھولے کہ چلو اس طرح سے انسان مان جائے. پہلے تو وہ اس میں بالکل وہ آثار درا سے تو اس نے نہیں مانا, ابھی چلو اللہ کے آگے جھک جائے گا. لیکن یہ اس میں مشکل ہی ہوتا ہے کہ کوئی انسان پھر اللہ کی طرف آ جائے. اس لیے کہ اس میں تو اکثر انسانوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس جو ہم کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو ہمارے اوپر اتنی سہولتیں, اتنی آسانیاں, یہ سب کیوں آتی. وہ تو بلکہ اور خوش ہو جاتے ہیں, وہ تو بلکہ اور اللہ کے راستے سے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں, یہ کوئی انعام نہیں تھا. نعمت انعام نہیں ہے کہ بہت اچھا کر رہے ہو. نعمت اس لیے دی تھی کہ تم اب اس نعمت کی شکر گزاری کرو, اللہ کو پہچان لو جس رب نے میرے اوپر اتنی نعمتیں دی ہیں. لیکن وہ اس سے بھی نہیں سمجھتے, حتیٰ کہ وہ نعمتوں میں حتیٰ اضافہ ہی ہو, حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے نعمتوں میں, اتنے مگن ہو گئے, اتنے نعمتوں کے اندر وہ ڈوب گئے. بیما اوتو, جو ان کو دی گئی تھی, جو دیے گئے تھے ساتھ اس کے, کیا دیا گیا تھا؟ نعمتیں. جو اتنی نعمتیں دی گئی تھیں ان کے اندر اس قدر غرق ہو گئے تو کیا ہوا؟ اخذناہم بغتتن, پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو اچانک, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا. وہ جس کو سمجھ رہے تھے کہ اب تو ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا, اب تو یہ ساری چیزیں اسی طرح رہیں گی, اب تو خوب انجوائے کرو, اب تو ہمارے حالات اتنے اچھے ہیں, اب تو عیش و عشرت میں اتنے غرق ہو گئے. ان کو یاد ہی نہیں رہا اللہ, ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ کبھی ان سے کوئی چیز چھن سکتی ہے. یہ اسی طرح چلتا رہے گا. دیکھیں, اب جب ہم بہت عرصے تک نعمتوں میں رہتے ہیں نا, جیسے مثلا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہمارے بچے ہیں, جب وہ لگژریز کے اندر پلتے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فقر و فاقہ کیا ہے, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کسی چیز سے محرومی کیا ہوتی ہے, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا بجلی کا جانا کیا ہے, اور گرم پانی, سردیوں میں گرم پانی کا ملنا کیا نعمت ہے, نہیں پتا ہوتا نا. انسان کو جب نعمتیں ملتی رہتی ہیں نا, وہ اتنا نڈر بے خوف ہو جاتا ہے, اس کو لگتا ہے ہمیشہ رہیں گی. نہ اس کو شکر کرنے کا کوئی ہوش ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی اس چیز کا احساس رہتا ہے کہ یہ کوئی نعمت ہے جو مجھے ملی ہوئی ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک, یہ تو نہیں کہ کوئی استدراج ہے. استدراج کیا ہوتا ہے؟ درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری کی طرف لے جانا, یہ استدراج ہوتا ہے. اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو ایک پہلے دکھ کی حالت دی, ایک طریقہ کیا, پھر خوشی کی حالت دی دوسرا طریقہ, کہ انسان کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا, احساس ہی نہیں ہوتا, اس کو ہوش ہی نہیں ہوتا کبھی کہ کہیں سے اللہ کی پکڑ اچانک آ جائے گی. ایک دیکھیں مدہوش انسان ہے نا. اب دیکھیں, ایک بندہ جھونپڑی میں رہتا ہے, اب بیچارے کے پاس نہ لائٹ ہے, نہ اس کے پاس کوئی میٹریسز ہیں, نرم گرم بستر ہیں, نہ اس کے پاس کوئی اے سی ہے گرمیوں میں, نہ سردیوں میں کوئی ہیٹ ہے. اب وہ ویسے ہی رہتا ہے جیسا رہتا ہے. جب اس کے پاس نہیں کوئی چیزیں تو وہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے. لیکن کوئی ایک انسان جو لگژریز میں پلا ہو, اس کے اوپر جب اچانک پکڑ آ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ چیزیں چھین لیتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حادثہ آ جاتا ہے کہ ہر چیز لٹ جاتی ہے, تو اس سے نہیں برداشت ہوتا پھر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ, تب وہ بالکل مایوس ہونے والے تھے. اتنا انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کبھی مجھے کوئی خیر نہیں مل سکتی, وہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, وہ تو ہکا بکا رہ جاتا ہے, یہ ہو کیا گیا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, کئی لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ مثلا بینکوں سے اتنے قرضے لیے ہوتے ہیں, ایک دم کاروبار ڈوب گیا, سب کچھ ہو گیا, بینک والے تقاضا کرنے آ گئے, پھر بینک والے ان کے گھر لے لیتے ہیں, ان کے سارے جو بھی اکاؤنٹس ہیں وہ بھی ان کے فریز کر دیتے ہیں اور وہ بالکل سڑک پہ آ جاتے ہیں. ایسے یہ واقعی ایک ہوا بھی تھا کسی کے ساتھ, اس نے پھر ٹرین ٹریک پہ جا کے خودکشی کر لی تھی. تو انسان نا پھر برداشت نہیں اس کو کر پاتا. ایک بندہ ویسے ہی بےچارا جھونپڑی میں رہتا, اس کو تو پہلے ہی حالات ایسے ہیں, لیکن ایک بندہ جس کو نعمتیں بہت دی ہوتی ہیں نا, وہ یہ سمجھ لیتا بڑا انعام مل رہا ہے, بڑا انعام مل رہا ہے. اس کو بھی اس پہ بھی ڈر جایا کرے, اس کو بھی یہ سوچے اللہ یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے, کہیں میری پکڑ کے لیے تو نہیں ہے, اللہ اس کے ذریعے میری پکڑ نہ کرنا, مجھے نعمتیں ملنے کے بعد جھکنے والا بنائے رکھنا, شکر گزار بنائے رکھنا. تو یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد ایسا پکڑتا ہے کہ پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا, بالکل مایوس ہو جاتا ہے. تو انسان یہ سمجھ لے کہ نعمتوں کا ملنا بھی, ہم سوچتے ہیں نعمتیں مل رہی ہیں کسی کو, بڑا اچھا بڑا یہ ظاہر ہے اچھا ہی ہوگا جو اس کو نعمتیں مل رہی ہیں, اور یہ جو یہ تو برے ہی ہوں گے جن کو تکلیفیں آ رہی ہیں. نہ نعمت کا ملنا کسی چیز کی گارنٹی ہے, اور نہ تکلیفوں کا آنا کسی چیز کی گارنٹی, یاد رکھیں. نہ نعمت ملنے پہ یہ ہمیشہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ تو میرے سے پتہ نہیں کتنا راضی ہے اور کیا ہی ہے, نہیں. نہ نعمت کے جانے کے اوپر سمجھیں کہ بس اللہ کو تو ناراض ہی ہے تو اسی لیے نعمت گئی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. تو جو بھی تکلیف بھی آیا, جو راحت آیا, وہ کیا پتا کسی نافرمان کو پکڑنے کے لیے اللہ نے بھیجی ہو, کسی نافرمان کو دنیا کے اندر ہی اس کو سبق سکھانے کے لیے اللہ نے بھیجی ہو, یہ نہیں ہم جانتے. تو اس لیے نعمت ملنے پہ بھی انسان جھکا رہے ہمیشہ, انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی رکھے, ہر حال میں عاجزی رکھے. اسی لیے امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے کشادگی کے وقت اللہ کی ڈھیل نہیں سمجھی وہ بے عقل ہے. یعنی جس نے یہ سمجھا کہ بس کشادگی آئی تو مجھے میرے اوپر بارش ہو گئی, مال کی دولت کی عزت کی شہرت کی سب میرے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, بڑے گھروں میں اب میں رہ رہا ہوں, اب کچھ نہیں مجھے ہوگا, وہ یہ نہ سمجھے, وہ اس کو سمجھے کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہے, اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہے, میری رسی دراز کی ہے, رسی کھینچی نہیں ہے, رسی کو اور زیادہ جیسے آپ کرتے ہیں نا رسی ذرا مطلب ڈھیلی چھوڑتے ہیں پھر اس کے بعد ایک دم کھینچتے ہیں, تو وہ رسی کو جو لمبا کرنا ہوتا ہے دراز کرنا ہوتا ہے اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس مجھے بس میں بہت اللہ میرے سے خوش ہے, میں کوئی برا کر رہا ہوتا تو اللہ مجھے مصیبت بھیجتا, دیکھو یہ دنیا کے عیش آرام مجھے ملے میں کا مطلب اللہ خوشی ہے, نہیں یہ خوشی نہیں ہے, یہ وہ کامنیس ہے جو طوفان سے پہلے ہوتی ہے نا. طوفان سے پہلے آپ نے دیکھا ایک بالکل خاموشی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک دم طوفان آتا ہے. یا آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی مرنے والا ہو تو بیمار تھا, مرنے سے پہلے وہ تھوڑا اچھا لگنے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی موت ہو جاتی ہے. تو یہ وہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے, اس کو وہ خاموشی سمجھو, ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا حضرت حسن بصری نے کہ اس کو سمجھو کہ اللہ نے مجھے ڈھیل دی ہے, اور جس نے تنگی کے وقت رب کی رحمت کی امید چھوڑ دی وہ بھی بے وقوف ہے. جب تنگی آئی مصیبت آئی اور اس نے کہا کہ اب تو کبھی نہیں کوئی اللہ کی رحمت آ سکتی, وہ بھی بے وقوف ہے. پھر انہوں نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی اور فرماتے رب کعبہ کی قسم, ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی چاہتوں کو پورے ہوتے ہوئے دیکھ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں اور پھر اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. جب میری چاہت میں نے کی وہ پوری ہو گئی, یہ مانگا یہ بھی پورا ہو گیا, وہ مانگا وہ بھی پورا ہو گیا, یہ دیکھ کے اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں بجائے اس کے کہ شکر گزار ہو جائیں, جھک جائیں. اور حضرت قتادہ کا فرمان ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے فرمان سے سرتابی کرتی یعنی اللہ کی نافرمان ہو جاتی ہے تو اول تو انہیں دنیا خوب مل جاتی ہے, جب وہ نعمتوں میں پڑھ کے بدمست ہو جاتے ہیں تو اچانک پکڑ لیے جاتے ہیں. اب دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی ہمارے جیسے لوگ جو ہوں بے وقوفوں کی طرح ان کو دیکھ کے سمجھے آئے ان کو کتنا ملا ہوا ہے اور ہم بےچارے کیسے ہیں, نہیں ان کو تو اللہ نے ڈھیل دی ہے یہ جائے. تو فرمایا لوگوں اللہ کی ڈھیل کو سمجھ جایا کرو, نافرمانیوں پہ اگر تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں تو غافل ہو کے نافرمانیوں میں بڑھ نہ جایا کرو. یعنی اگر آپ اللہ کے نافرمان ہیں پھر بھی نعمتیں ملتی جا رہی, بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کی اتنی سخت نافرمان ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں پھر بھی آپ کہتے ہیں کیا بات ہے اس کو تو مال بھی ملتا جا رہا ہے، زندگی بھی اس کی لمبی ہوتی جا رہی ہے، بوڑھا بھی ہو گیا مر نہیں رہا، حالانکہ کتنا ظالم ہے یہ آدمی، تو وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. تو فرمایا اس لیے کہ یہ تو بدکار اور بد نصیب لوگوں کا کام ہے کہ وہ اس طرح نافرمانی میں بڑھتے جاتے ہیں. مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ کسی گناہگار شخص کو اس کی گناہگاری کے باوجود اللہ کی نعمتیں دنیا میں مل رہی ہیں تو اسے استدراج سمجھنا، یعنی ایک مہلت ہے جو اللہ نے دی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی. تو قوموں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے. تو دیکھ کے خوش نہ ہوں، جیسے قارون کے پاس خزانے تھے تو وہ نوجوان دیکھ کے سوچے ہائے کتنا خوش نصیب ہے قارون، اس کو کتنا کچھ ملا ہوا ہے، کاش ہمیں بھی ایسے ملتا، یہ ہوتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پکڑا تو کیسا پکڑا. فَقُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو اللہ نے کاٹ دی اس قوم کی جڑ، اللہ نے ان کی جڑ ہی کاٹ دی جنہوں نے ظلم کیا. یہ ظالم ہی ہے نا کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف بلایا بلایا، طرح طرح کے میسیجز بھیجے لیکن ان کو کسی طرح بھی نہیں سمجھ آئی، تو اللہ نے ایسی قوموں کی پھر جڑ کاٹ دی، یعنی پوری قوم ختم ہو جاتی ہے. پھر پوری قوموں کا صفایا ہو گیا، یا تو قوم پوری ختم ہو گئی، یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر کسی کو طبعی موت، کوئی مر گیا لیکن اس کا آگے کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہتا، یہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ختم کر دیا کہ ان کا سلسلہ نسل ہی باقی نہیں رہا، نسل آگے نہیں چلی. اور آپ نے پچھلی امتوں کا دیکھا نا، ان کے پر عذاب آئے کبھی آسمان سے، کبھی زمین سے، کبھی ایک طرح کا، کبھی دوسری طرح کا. نوح علیہ السلام کی قوم دیکھیں، آج سمود، ان کو دیکھیں نا، ختم ہو گئے. قوم لوط دیکھیں. تو کبھی بھی کسی دنیا میں کسی گناہگار کو دیکھیں کہ اس کے پاس عیش آرام فراوانی ہے تو دھوکہ نہ کھائیں، دھوکہ نہ کھائیں، اللہ کے ڈھیل سمجھیں اس چیز کو. والحمدللہ رب العالمین، اور تمام تعریف رب العالمین کے لیے. یہ کیوں کہا گیا؟ جبکہ قوم کے اوپر عذاب آنے کا اور ان کی جڑ کٹ جانے کی بات آ رہی ہے تو اس کے بعد الحمدللہ کی کیا ضرورت ہے؟ بات ان کے اوپر عذاب آنے کے اوپر الحمدللہ نہیں کہا جا رہا، الحمدللہ اس بات پہ کہا جا رہا ہے کہ شکر اللہ تو نے ظالموں کو دنیا سے ختم کیا. کیونکہ جو ظالم ہے اس کی وجہ سے کتنے لوگ مصیبت میں آتے ہیں، کتنے لوگوں کے اوپر اس کے ظلم کی وجہ سے فرق ہوتا ہے، اس کے ظلم کی وجہ سے کتنے لوگ پستے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو جب دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. ٹھیک ہے، جن کی وجہ سے زمین والے تنگ ہو رہے ہوں تو سوچیں اگر وہ دنیا سے اٹھا لیے جائیں تو اللہ کی رحمت ہی ہوئی نا. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا، اب ایک اور طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، توحید کی طرف لایا جا رہا ہے. کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم، اگر اللہ چھین لے تمہاری سماعت کو اور تمہاری نظر کو، تمہاری بینائی کو، و ختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے کہ دل میں بھی کوئی خیر کی بات جائے ہی نہیں، کوئی خیر کی بات سمجھ ہی نہ آئے. اللہ اکبر، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، بتاؤ تو صحیح وہ کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لا کے واپس دے دے، اس بات کا جواب دے. کون لوٹا سکتا ہے آپ کو یہ نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، سماعت کی، بصارت کی؟ ان سے جا کے پوچھیں. کبھی انسان کو بیٹھنا چاہیے ایسے لوگوں کے پاس جو بلائنڈ ہو، جو ڈیف ہو، جو بول نہیں سکتا ہو، گونگا، ان کے پاس کبھی بیٹھ کے دیکھا کریں. کیونکہ ہم بعض دفعہ ان نعمتوں کو ریئلائز کرنا بھول جاتے ہیں، اور یہ کہ یہ اللہ نے ہمیں دینی ہے، اور اگر چاہے تو چھین لے، اسی زندگی میں چھین لے، اور اگر اس نے چھین لینا کوئی واپس لا کے نہیں دے سکتا، اور اگر اس نے دل پہ مہر لگا لینا تو یہ جو آج ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، دیکھو میرے سے زیادہ تو کوئی اچھا ہے ہی نہیں، میرے سے زیادہ تو کوئی نیک ہے ہی نہیں، میں نے تو اب اتنا پڑھ لیا اور میں نے تو ایسی ہو گئی. او یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے آپ کو یہاں بٹھایا اور مجھے یہاں بٹھایا. اگر اللہ ان دلوں کو سیل کر دے نا تو ان دلوں کے اندر نہ کوئی بات جائے گی، نہ یہ دل اس طرف آئیں گے. یہ دل اللہ کی دو کریم انگلیوں کے درمیان ہے، ہر ایک انسان کا دل, وہ جدھر کو چاہے اس دل کو پھیر دے. اور اگر وہ دل پہ سیل لگا دیتا ہے تو سیل لگانے سے کیا ہوتا ہے, کوئی چیز نہ اندر جا سکتی نہ باہر آ سکتی, اندر ہی نہیں جائے گی کوئی چیز. کوئی کچھ بھی بتا دیں, نصیحت بتا دیں, قرآن پڑھتے جائیں, چاہے قرآن کی مجلس میں بھی آپ بیٹھ جائیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اول تو قرآن کی طرف آئیں گے ہی نہیں, دل ہی نہیں لگتا جی قرآن میں. کیا یہ بوریت ہونے شروع ہو جاتی ہے, تھک جاتے ہیں ہم, کیونکہ دل پہ مہر لگ جاتی ہے. سمجھنے سے آری ہو جاتا ہے دل, سمجھنے کی کیپیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا کر دے, اس کا مطلب میرا اور آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے کہ ہمارے پاس بینائی بھی ہے اور ہم سن بھی سکتے ہیں اور ہمارے دل بھی اللہ نے سیل نہیں کیا, تو یہ میرا بڑا کمال ہو گیا. نہیں, کوئی ہمارا کمال نہیں. اگر اللہ لگانا چاہے نا سیل, تو کوئی کھول نہیں سکتا اس سیل کو. اسی لیے آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے, وہ نہیں آتے, ان کو کتنا بلاؤ ہدایت کی طرف نہیں آتے, ایسے لگتا ہے دل ان کے بند ہو گئے. کون لائے گا, کوئی ہے جو لا سکتا ہوں؟ کون لا سکتا ہے تمہارے لیے یہ بتاؤ. اسی طرح انظر, اسی دیکھو کس طرح نصرف الایات, ہم پھر پھر کے لاتے آئے تھے, ثم هم یستفون, لیکن وہ پھر بھی راز برتتے, منہ موڑتے. دیکھو یہ بات کو سوچے, یہ تو اتنی سمپل سی بات ہے نا, کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات. اللہ تعالیٰ بار بار کبھی کسی طرح بتاتا ہے, کبھی کسی طرح بتاتا ہے کہ تم بات کو سمجھ جاؤ. دیکھیں نا, ابھی ایک طرح بتایا, پہلے ہم جب سے سورت شروع ہوئی ہے کس کس طرح ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. لیکن جب انسان بے حس ہو جاتا ہے نا, حیرت کی بات ایسے ہے کہ انسان اتنی چیزیں, اتنی آیتیں دیکھ کے بھی, اتنی آیتیں سن کے بھی, نشانیاں دیکھ کے بھی, یہ بات کنفیس کر کے بھی پھر بھی یہ راز بدلتا برتتا ہے, منہ موڑے رکھتا ہے, سیدھے راستے کو چھوڑ کے ٹیڑھے راستے کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں کان آنکھیں اور دل دیے, مگر تم کتنا کم شکر ادا کرتے ہو. شکر ہے ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو کہ سارا دن ہم آنکھیں یوز کرتے ہیں, سارا دن ہمارے کان یوز ہوتے ہیں, مگر کتنی دفعہ یہ احساس ہوتا ہے, کتنی دفعہ شکر دل سے واقعی نکلتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار ان کا یاد دلاتا ہے. سورہ ملک میں ایک اور جو نا, کلا رہی تو میں اصبح ماؤکم غورن فمن یاتیکم بماء معین. اللہ تمہارا پانی نیچے زمین میں گہرائی میں اتار دے تو کون تمہارے لیے پانی لے کر آئے گا. امن حاض الزی یرزقکم ان امسک رزقہ, کون تمہیں رزق دے گا اور اللہ تمہارا رزق روک دے. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ارائی تم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. اگر اللہ تمہارے لیے رات کر دے, ایسی رات کرے گی قیامت تک رات رہے, کون سا وہ الہ ہے, کون سا وہ خدا ہے مجھے بتاؤ جو تمہارے لیے روشنی لے کر آ جائے, تم سنتے کیوں نہیں ہو بات, سمجھتے کیوں نہیں, کون سا وہ الہ ہے جو تمہارے لیے لائے. من الہ غیر اللہ, کون ہے الہ پھر اللہ کے علاوہ, کون تمہارے لیے یہ کر سکتا ہے. یہ ایک مجھے کارڈ ملا ہے, جیسے بعض کمپنیز اپنے کسٹمرز کو بعض اوکیشنز پہ بھیجتی ہیں نا کارڈ, تو اس کارڈ میں شاید بھیجنے والے نے بھی نہیں سوچا ہوگا کبھی کہ میں اس کارڈ کو اتنا یعنی پڑھوں گی. کارڈ تو بہت سے آتے رہتے, پر ایک ایسی بات ہے اس کے اندر کہ جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے لکھا ہے جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تب سے اس نے کوئی فارمولا ہوتا ہوگا کیلکولیشن کر کے نا, یہ مجھے فیکٹس کچھ بھیجے ہیں. اس میں لکھا ہے ان دا ایئر یو ور بورن, جس سال میں آپ پیدا ہوئی تھی, ڈیڈ یو نو since the day you were born your heart has beat 1.58 billion times. جس دن سے آپ پیدا ہوئی اس وقت سے آپ کا ہارٹ آج تک 1.58 billion, سوچے ملین کتنا ہوتا ہے, ملین سے بھی اوپر, بلین ٹائمز آپ کا دل دھڑکا ہے. اور آپ نے بلنک کتنی دفعہ کیا, یہ آنکھ جھپکی کتنی دفعہ ہے, 266.8 million times. اور آپ سوئے کتنا ہے, چلو اس کا نہیں بھی لگائیں کہ اتنا میں سوئی ہوں یا نہیں سوئی, کوئی زیادہ سوتا ہے کم, اگر 8 آورز پر نائٹ کا ایک فارمولا اگر لگائیں تو پھر بھی 120,000 آورز آپ سوئی ہیں. اور اس نے لکھا ہے یو ہیو بین الائیو 22.6 million منٹس, اور آپ نے ابھی تک 339 million بریتھس لیے ہیں. سانس کتنے لیے ہیں ابھی تک آپ نے؟ 339 million. ویسے تو ہمیں پتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے سانس بھی اللہ تیری نعمت, فلان بھی اللہ تیری نعمت, لیکن جب یہ فیکٹس میرے سامنے آئے تو بہت دفعہ میں ان کو پڑھ چکی ہوں اور میں سوچ رہی تھی کہ یا اللہ ایک ایک سانس کے اوپر بھی اگر تیرا شکر ادا کرنے لگوں تو 339 million سانسوں کا ہی مجھے شکر ادا کرنا چاہیے, وہ ہی نہیں ختم ہوگا تو میں کب اس چیز کا شکر ادا کروں جتنی دفعہ میرا ہارٹ میرا دل دھڑکا ہے, اور جتنے منٹ سے میں زندہ ہوں, اور جتنی راتیں تو نے مجھے نیند عطا فرمائی ہے کہ میں سو سکی ہوں, جتنی دفعہ میری آنکھ جھپکی ہے وہ کتنے ملین دفعہ میری آنکھ جھپکی ہے, اور کتنے بلین دفعہ میرا دل بغیر میری کسی کوشش کے, یہ چیزیں وہ ہیں جس میں میری اتنی رتی برابر بھی کوئی کوشش نہیں ہے, میرے دل کے دھڑکنے میں میں نے ذرا بھی نہیں کام کیا, میری سانس لینے میں میں نے ذرا بھی نہیں کام کیا, میرے سونے کے لیے میں نے ذرا بھی نہیں ایفرٹ کی, لیکن اللہ یہ سب جو تو نے میرے لیے کیا ہے میں ایک ایک چیز کے اوپر اگر شکر ادا کرنے لگوں تو کس کس پہ کروں؟ یا اللہ اگر دل کے دھڑکنے پہ کروں گی تو سانس لینے پہ کب کروں؟ اللہ جب اگر سانس لینے پہ کروں گی تو آنکھ کے جھپکنے پہ کب کروں؟ اللہ اگر آنکھ کے جھپکنے پہ کروں گی تو جتنے منٹ سے میں زندہ ہوں اس ایک ایک منٹ کے اوپر شکر میں کیسے ادا کروں گی؟ جتنے گھنٹے میں سوئی ہوں تو نے مجھے نیند کی نعمت دی اس پہ کیسے شکر ادا کروں گی؟ تو یہ تو تھوڑے سے فیکٹس ہیں. اس نے پھر یہ بھی لکھا کہ آپ نے کتنا دودھ پیا ہوگا آج تک. چلو دودھ کو چھوڑیں, ہر ایک اپنے اپنے مطابق کنزیوم کرتا ہے, اگر اس کو اس طرح لے لیا جائے کہ کتنی آکسیجن میں آج تک اپنے اندر لے کر گئی ہوں, آپ سوچیں کہ کتنی آکسیجن میں نے آج تک کنزیوم کی ہے, اس کے اوپر اگر شکر ادا کرنے لگے کیسے کریں گے ہم؟ تو پھر یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہیں کان دیے, تمہیں آنکھیں دی, تمہارے دل کھولے, کوئی اور ایسا کر سکتا ہے تمہارے لیے؟ تمہارے دل کو دھڑکایا, تمہیں سلایا, تمہیں جگایا, تمہیں زندہ رکھا, تمہیں سانسیں دی, اور دل تو صرف ایک آرگن ہے, اگر اور آرگنز کا ذکر کیا جائے, دماغ چلتا رکھا اللہ نے, آنکھیں صحیح رکھی, کان صحیح رکھے, معدہ صحیح رکھا, اور کتنے سسٹم اندر کام کر رہے ہیں, سارے سسٹم صحیح کام کرتے ہوئے چلتے ہوئے رکھے, کیسے شکر ادا کروں اللہ؟ میں تو پھر عاجز ہو گئی کہ میں اللہ تیرا شکر ہی نہیں ادا کر سکتی, ہم اتنے کمزور ہیں اللہ تیرا شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. ان نعمتوں کے بعد کیا ہمارے کوئی ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے آگے سر اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تو تمہیں آنکھیں اور کان اس لیے دیے تھے کہ تم کان اس لیے دیے کہ اللہ کی نافرمانی کی بات نہ سنو, یہی حق تھا نا, جس نے دیا ہے آپ اسی کے اگینسٹ تو کوئی چیز نہیں یوز کر سکتے نا, اس نے کہا یہ چیزیں نہیں سننی, تم وہی گندی لچر باتیں سنتے ہو, فضول باتیں سنتے ہو. اس نے آنکھیں دی اس لیے دی تھی کہ تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھو, پہچانو, نشانیوں کو پہچانو, اور اس کی جو اللہ تعالیٰ نے جو مناظر بنائے ان کو دیکھ کے اللہ کو پہچانو, قرآن کو دیکھو اس کو پڑھو, اور تم بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہو, ننگے ناچ دیکھتے ہو, گندی چیزیں دیکھتے ہو, اس لیے اللہ نے دی تھی. ان کانوں کو اس لیے دیا تھا کہ تم ان سے میوزک سنتے رہو, کیا واقعی اسی لیے دیا تھا؟ یہ چیزیں تو یہ ہدایت کے سورسز ہیں, ان سے انسان ہدایت لیتا ہے, کہیں دیکھا تو اللہ کو پہچانا, کوئی کلام سنا, دیکھیں نا سنتے تھے نا, یہ پارا شروع ہی ہو رہا ہے تو کس بات سے شروع ہو رہا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, جب انہوں نے سنا جو نازل کیا تھا رسول پر, تو یہ کان سنتے ہیں تو ہدایت پا لیتے ہیں, یہ آنکھیں ہیں اللہ کی یاد میں آنسو بہاتی ہیں, اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتی ہیں, حق سامنے آ جاتا ہے تو آنسو بہاتی ہیں, یہ تو اس لیے تھے, یہ دل تو اس لیے تھے کہ تم سوچتے, غور و فکر کرتے, کوئی بات کو سوچتے, اللہ کی یاد کرتے, ان دلوں میں رکھتے اللہ کی یاد, اللہ کو پہچانتے. تم نے ان سورسز سے کیا کام لینا شروع کر دیا؟ ہاں اگر بتاؤ اب اللہ ان کو بیکار کر دے, نہیں ٹھیک ہے تم نے جس کام کے لیے میں نے دیا تھا وہ تو کیا نہیں, میں تم سے واپس لے رہا ہوں. کون تمہیں لا کے دے گا یہ سب؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب بھی انسان ان آنکھوں سے ان کانوں سے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہو اور اس دل میں گندے خیالات آ رہے ہو نا, تو اپنے آپ کو یہ آیت سنائیں, یہ آیت اپنے آپ کو سنائیں کہ کیا دیکھا تم نے کہ اگر اللہ چھین لے اس وقت ان آنکھوں کو, چھین لے اس وقت ان کانوں کو. اور واقعی کسی کے ساتھ ایسا ہوا تھا, ایک نیوز آئی تھی کہ وہ لڑکی صبح کو اٹھی اور اس نے کہا, نہیں صبح کو نہیں اٹھی, وہ ویسے اس نے کہا شاید کسی کو کہ بھائی اندھیرا بہت کیا ہوا ہے تو روشنی جلاؤ, انہوں نے کہا روشنی تو ہے, اور پتا چلا کہ اس کی بینائی چلی گئی تھی بیٹھے بٹھائے. نہیں اللہ چاہے تو لے جائے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا پتا چلتا کہ اس کی بینائی چلی گئی, تو کون لا کے دے سکتا ہے پھر؟ تم نے ان ٹولز کو جو اللہ نے ٹولز دیے تھے, ان سے اللہ کی یاد کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے, اللہ کی آیات دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, اللہ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, جس نے دیے تھے اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. تو یہ سوچو کہ جس وقت اللہ لے لے تو کون لا کے دے گا, کہاں سے لاؤ گے, کون سے بازار میں بکتی ہیں آنکھیں اور کان اور دل, کھلے ہوئے دل جو ہدایت کو پہچان لیں اور مان جائیں, وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ. پھر انسان سوچے کہ کتنی دفعہ زندگی میں ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں, اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اندھا کر دے تو کیا کریں ہم؟ سوچیں تو صحیح, کتنے سمپل سی طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا بات کو. اگر ان کانوں کو ہم برائی کو سن رہے ہوتے ہیں, اگر ان کانوں کو اس وقت اللہ تعالیٰ ایک دم بند کر دے کہ ایک دم کانوں سے اب کچھ سن ہی نہیں رہا, ڈیف ہو گئے, اللہ چاہے تو کر سکتا, اسی وقت لے سکتا. لیکن دیکھیں یہ بھی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یعنی انسان کو اس کا رحم بھی ہے, اس کی شفقت ہے بندے کے اوپر کہ فوراً نہیں اس کو پکڑ لیتا, اس کا تحمل ہے, اسی لیے وہ حلیم ہے, حلم ہے اس کا, چھوڑے رکھتا. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتن او جہرتن, کہہ دیجئے اے نبی آپ ان سے کہیں, دیکھیں طرح طرح سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں, آپ ان کو اس طرح سمجھائیں, ان کو اس طرح کہیں, ان کو اس طرح کہیں, اے نبی ان کو کہیں غور نہیں کیا تم نے, دیکھا نہیں. دیکھا نہیں کا مطلب کیا؟ یعنی ذرا غور تو کرو, دیکھو تو صحیح, سوچو تو صحیح, بتاؤ تو صحیح, اگر تمہارے پاس عذاب آ جائے اللہ کا. اب دیکھیں کتنی فورسفل یہ آیت ہے نا, اللہ کا عذاب آ جائے, انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سوچتا ہے کہ اگر واقعی, غور کرو سوچو, اگر اللہ کا عذاب آ جائے, اچانک بھی آ سکتا ہے, او جہرتن اعلانیہ بھی آ سکتا ہے. اچانک کیسا ہوتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں تھا, ایک دم بے خبری میں انسان پکڑا گیا, کوئی انفارمیشن نہیں تھی, کوئی وارننگ نہیں تھی اس چیز کی, یا جہرتن یا بھائی فورکاسٹ بھی ہے, کوئی وارننگ ہے, کوئی علامات پہلے پتہ چلنی شروع ہو گئی ہیں, لیکن ان دا اینڈ عذاب آ گیا. تو حل یحلقو الا القوم الظالمون, تو ظالموں کے سوا بھی کیا کوئی ہلاک ہوگا؟ ظالم کون ہوتا؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک, سب کو پتا ہے. لیکن ظلم کا مطلب کیا ہے؟ حقدار کو اس کا حق نہ دینا, جو جس کا حق ہے نا اس کو اس کا حق نہ دینا. سب سے بڑا بتائیں حق کس کا ہے؟ اللہ کا. جب اللہ کا حق سب سے بڑا ہے, اس کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی عبادت کی جائے. جب آپ اس کو اس کا حق نہیں دیتے, یعنی اس کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کرنے لگتے ہیں, یہی تو شرک ہے. یہ اس طرح سے سب سے بڑا ظلم بنتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو سب سے بڑا ظلم تو کیا ہے؟ شرک. اس کے علاوہ بھی اور بھی مظالم ہیں جو لوگ کرتے ہیں. نماز نہ پڑھنا بھی ایک ظلم ہے. اللہ کا حق تھا کہ اس کے سامنے جھکا جائے, آپ نے اس کا حق نہیں دیا. اور گناہ کے سارے کام ہی ظلم ہیں. اسی لیے تو ہم دعا میں کہتے ہیں نا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا. اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے کہ گناہ جو کر دیے یہ ظلم ہے. اور آج تو دنیا میں آپ دیکھیں ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تو ایک دفعہ نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, ظلم کی داستانیں ہیں وہاں. لیکن یہ ظلم جو ہے آپ دیکھیں اس کی وجہ سے ہلاکت آتی ہے. اسی لیے کہا گیا نا کہ نہیں ہلاک ہوں گے مگر ظالم لوگ, یعنی یہ ظلم ہلاکت لے کر آتا ہے. تو ظلم نہ کرو یہ کہا جا رہا ہے, ظلم سے اپنے آپ کو باز رکھو, ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ ایسا عذاب آ جائے. کوئی قوم بھی اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی جب تک اس میں ظلم نہ ہو جائے. یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کفر کو تو مہلت دے دیتا ہے, کفر کو تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن ظلم کو مہلت نہیں دیتا. ظلم کو اللہ تعالیٰ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے. کفر کو تو اللہ برداشت کر لیتا ہے, ٹھیک ہے کوئی کافر ہیں ٹھیک ہے ان کا آخرت کے اندر ان کا انجام برا ہے, لیکن جو ظالم ہے نا اس کو نہیں اللہ برداشت کرتا. اسی لیے مظلوم کی جو آہ ہے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے دیر سے آئے لیکن اللہ کے اوپر لازم ہے کہ اس کی, اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لازم کرتا ہے کہ اس کی مدد فرمائے. مظلوم کی جو آہ ہے نا وہ نہیں لینی چاہیے. تو اس لیے ظالم کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے, اور ظلم قیامت کتنے اندھیروں کی طرح ہوگا. ظلم کا مطلب ہی ظلمتیں ہیں نا, ظلمت ہم کہتے ہیں اندھیرے کو, ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن جائے گا. ظلم نہ کرو. لوگ کہاں کہاں ظلم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو ظلم کرتے ہی ہیں جس وقت شرک کرتے ہیں, گناہ کر کے بھی ہم ظلم کرتے ہیں, ہم اپنے قریبی لوگوں پہ بھی ظلم کرتے ہیں. بہت ساری باتیں سننے میں جب آتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان ظالم ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر اپنے پیاروں کو بھی نہیں بخشتا, جو اس کے خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں بخشتا. کہیں ہم دیکھ رہے ہیں بچے والدین پہ ظلم کر رہے ہیں, کہیں ہم دیکھ رہے ہیں والدین اپنی اولاد کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اللہ اکبر. جہاں کسی کے پاس تھوڑی سی پاور آتی ہے اکثر دیکھا ہے وہ ظلم کرنے لگتے ہیں. کمزور پہ ہر ایک جو قوت والا ہے, یہ اللہ کی ذات ہی ہے جو عدل والی ہے انصاف والی ہے, مگر انسانوں میں تو جس کے پاس قوت آ گئی, آدمی ہے تو وہ بیوی پہ ظلم کر رہا ہے, اس کو مار پیٹ رہا ہے, جس کے پاس جو طاقت آتی ہے نا وہ دوسرے کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے. کام ہی لوگ اس سے بچتے ہیں. تو یاد رکھنا یہ ظلم جو ہے اللہ کے عذاب کو انوائٹ کرنے والا ہے, اللہ کے عذاب کو بلاتا ہے یہ. اللہ اکبر. اور جب عذاب آتا ہے تو اچانک بھی آ سکتا ہے, بالکل اچانک اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ لے تو ظالم ڈر جائے کہ اللہ مجھے اچانک پکڑ سکتا ہے, اور اعلانیہ بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے بے خوف نہ انسان ہو اللہ کی پکڑ سے. اللہ کو غیرت آ جاتی ہے اور پھر جب ظلم بڑھتا ہے اللہ تباہ کر دیتا ہے. اور اپنے معاشروں میں دیکھیں کس قدر ظلم ہو رہا ہے, انسان کی روح کانپ جاتی ہے ظلم کی داستانیں سن کے. اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالی تم پر جہاں سے بھی عذاب لے آئے پکڑ اسی کی ہوگی جو ظالم ہے. اب انسان سوچتا ہے کہ کیسے, جب عذاب آئے گا تو وہ تو سب کے اوپر ہی آتا ہے. پھر یہاں پہ کہا گیا کہ نہیں وہ صرف ظالموں کو ہلاک کرے گا, تو کیا چن چن کے ہلاک کرے گا؟ اگر کسی قوم کے اوپر مثلاً عذاب آتا ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر آ رہا ہے اور اس کے اوپر نہیں آ رہا. زلزلہ مثلاً آیا, ایسا زلزلہ آیا کہ تباہ و برباد ہو گئی ہر چیز, تو سارے ہی اس میں متاثر ہوتے. تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ ظالمی قوم کو ہلاک کی جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی دنیا میں آتے تھے تو اس وقت تو آپ کو سارے نبیوں کی کہانیوں میں, رسولوں کی کہانیوں میں یہ ملتا ہے نا کہ رسول اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاتے تو ظالموں کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, ہم نے پڑھا ہو. اچھا آج اگر, ظاہر ہے اب تو کوئی رسول نہیں ہے, تو آج اگر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کسی بستی پہ مسئلہ آتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے, تو پھر سب کے اوپر آتا ہے لیکن جو ظالم ہے ہلاکت اسی کی ہے. یعنی دوسرے لوگ مر تو جائیں گے لیکن ان کے لیے آخرت میں اجر ہے اس کے اوپر. پر ظالموں کے لیے دنیا میں بھی یہ عذاب اور آخرت میں بھی عذاب. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی دوسرے لوگ جو جیسے وہ کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے, تو وہ جو تھوڑے بہت نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مر گئے, لیکن ان کے لیے آخرت میں اس کا بہترین اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اگر ظالموں کی پکڑ وہاں پہ بھی ہے, سزا وہاں پہ بھی ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو مگر کس لیے بھیجتے ہیں؟ کس لیے بھیجتے ہیں رسولوں کو؟ خوشخبری دینے کے لیے اور ڈرانے والے بنا کے. لوگوں کو کن کو خوشخبری دیں؟ ہاں جو ایمان لائے نا اس کو خوشخبری دیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو ظالم ہو اس کو خوشخبری دینا شروع کر دیں. اور ڈرانے والے کس کے لیے ہیں؟ وارننگ ایشو کس کو کرتے ہیں؟ جو ظالم ہوتے ہیں ان کو. تو لیکن ہم آج چاہتے ہیں کہ انذار کیا ہی نہ جائے, ہمارے کام جیسے مرضی ہیں, ہم جو مرضی کر رہے ہیں, اللہ کو بھول کے غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں انذار نہ کرو, ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کوئی جہنم ہے, کوئی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے, کوئی ایسی چیز. یہ ہمیں ڈراوے دینے کی تو بالکل ضرورت ہی نہیں. بس ہمیں جنت کی باتیں بتاؤ, پیاری پیاری باتیں بتاؤ کہ بس ایسے ہوگا اور بس ہم جائیں گے تو ہمارے لیے تو بس ریڈ کارپیٹ بچھا ہوگا. یہ باتیں بتاؤ ہمیں, یہ آپ کیا ہمیں ڈرانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں؟ تو رسول تو مبشر بھی تھے اور منذر بھی تھے. جیسے کسی کے حالات ہوں گے ویسے ہی بتایا جائے گا نا. ڈاکٹر کبھی کڑوی دوائی بھی دے گا, میٹھی بھی دے گا, ڈپینڈنگ آن کس کا مرض کیسا ہے. اب آپ کام تو ہم کریں ایسے کہ اللہ کو بھول کے اور آخرت کو بھول کے اور قیامت کے دن کو بھول کے زندگی گزار رہے ہوں اور کوئی ہوش نہیں ہے, اور چاہیں کہ بس ہمیں خوشخبریاں ملتی جائیں. یہ تو بے وقوفی ہے نا. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, پھر جو کوئی ایمان لائے گا اور اصلاح کر لے. اب یہ بشارتیں اور ڈراوے سن کے ان کو بتاؤ کہ دیکھو اگر تم سیدھے راستے پر آ جاتے, ایمان لے آتے, تو ایمان لانے سے یہ خوشخبریاں. اور دیکھو جو تم اصلاح کر لو گے, ان گناہوں کو چھوڑ دو, اپنے آپ کو صحیح کر لو, اگر تم نے نہیں صحیح کیا تو یہ ڈراوے ہیں. تو جو بندہ ایمان بھی لے آئے, مان جائے رسول کی بات کو, اس کی تعلیمات کو, اس کے پیغام کو, اور اپنے آپ کو سیدھا کر لے, صحیح کر لے, اس کے لیے نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہوگا. اللہ اس کو دنیا میں بھی غم اور خوف سے آزاد کر دے گا. پہلے تو دنیا کا غم اور خوف ہے نا, آخرت کا تو بعد میں ہے. یعنی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ خوف کس چیز کا ہوتا ہے اور غم کس چیز کا ہوتا ہے. خوف ہمیشہ, اندیشے ہمیشہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے وہ ہمیں کس کا لگا رہتا ہے؟ فیوچر کا. تو خوف فیوچر کا ہوتا ہے, اور غم کس کا ہوتا ہے؟ جو ہم کر بیٹھے ماضی میں. تو یہ غم بھی نا بہت ہی بری چیز ہے, اس لیے کہ غم انسان کو ایسے دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اندر ہی اندر. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی, دیکھو تم ایمان لے آؤ, اپنے اعمال درست کر لو, تو دیکھو تمہیں کوئی خوف اور غم رہے گا ہی نہیں. یہ غم کے بارے میں ایک وہ شعر آتا ہے امجد اسلام امجد کا, کہ پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم. بچت نہیں ہوتی پھر انسان کی, غم انسان کو کھا لیتا ہے. تو غم سے اگر بچنا ہے, ہر ایک چاہتا ہے مجھے غم نہ ملے, کوئی نہیں انسان چاہتا کہ وہ غم اور پریشانیاں اس طرح. ایمان لے آؤ اور اپنی اصلاح کر لو. کس چیز کی اصلاح کریں گے آپ؟ کس کس چیز کی اصلاح ہونی چاہیے؟ ہر ایک چیز میں, جس میں بھی انسان غلط ہے, اپنی سوچ میں, اپنے عمل میں, اپنے طور طریقوں میں, اپنے تعلقات میں, اپنی ڈیلنگز میں, اپنے ٹرینڈز میں, ہر جگہ پہ اصلاح ہوگی, ہر جگہ پہ صفائی پھرے گی. ٹھیک ہے, ان کے لیے ہے یہ خوشخبری, بڑی زبردست خوشخبری ہے یہ. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کتابیں پڑھتے ہیں جی, اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ کس طرح آپ نے غموں سے نجات پانی ہے. ایسی ہوتی ہیں نا کتابیں, وہاں پہ بک اسٹورس پہ ملتی ہیں, ڈپریشن سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے, غموں سے نجات کا کیا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں بتا رہا ہے کہ کیا طریقہ ہے. آ جاؤ اللہ کی طرف, سیدھے ہو جاؤ, اپنی اصلاح کر لو, اپنے آپ کو صحیح کر لو. اچھا اب دیکھیں, یہ دو, ایک آپ کو یہ بات بتا دی کہ جب رسول آتے ہیں بشارتیں لے کے بھی اور ڈراوے لے کے بھی, تو دو طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں. ایک تو فمن آمنا و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم, ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لے آتے, اپنی اصلاح کر لیتے, لیکن نمبر ٹو ٹائپ آف پیپل بھی ہوتے ہیں جو نہیں مانتے, ان کا ذکر اگلی آیت میں, والذین کذبوا, اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا, ایمان نہیں لے کر آئے, نہیں ماننی بات, کس کو جھٹلایا, بی آیات ہی نہ, ہماری آیات کو, وہ آیات جو رسول لے کر آئے تھے ان کو کہا دیا ہم نے نہیں ماننا, تو یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون, تو چھوئے گا ان کو عذاب اس وجہ سے کہ جو نافرمانی انہوں نے کی, جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو عذاب چھوئے گا. چھوئے گا کیوں آیا, مس کیوں آیا, صرف چھوئے گا عذاب, اس لیے کہ دنیا کی سزا کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں تو واقعی جتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے نا, وہ عذاب چھونا ہی ہے, کیونکہ آخرت کی کا عذاب تو بہت بڑا ہے. یہ تو بس جسٹ اے گلمپس آف اٹ ہے, جسٹ اس کا ٹیسٹ ہے, بس جسٹ اس کا جس کو ہم کہیں گے جسٹ اس کا ایک ذائقہ چکھا ہے بس. جیسے کسی نے کہا نا کہ اگر دنیا میں انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی ایک سیمپل ہے, سیمپل سیمپل ملتے ہیں نا, جسٹ ایک چھوٹے سے وہ آپ کو سیمپل دیتے ہیں کہ چک کے دیکھ لیں تو آپ کو پورا پتہ چل جائے گا پورا کیک کیسا ہے. تو وہ جسٹ ایک سیمپل ہے عذاب آخرت کا, تاکہ انسان اس سے بچنے کی کا اہتمام کرے. اور جو دنیا میں راحتیں ملتی ہیں, لذتیں ملتی ہیں, مزے ملتے ہیں, آسانیاں ملتی ہیں, آرام ملتے ہیں نا, وہ بھی جسٹ ایک سمال سیمپل ہے جنت کی راحتوں کا, ٹھیک ہے. اس لیے کہ کوئی سیمپل ہی نہ ہو تو انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ چیز کیسی ہے. تو یہ سیمپلز کس لیے ہیں, تاکہ انسان کو موٹیویٹ کیا جائے جنت کے لیے اور ڈرایا جائے جہنم سے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے سمجھ لیں, پوری دنیا نا یہ آخرت کا شو روم ہے, شو روم جس میں وہ دکاندار نے ڈفرینٹ طرح کے سیمپلز رکھے ہوئے دکھانے کے لیے. جیسے وہ اپنے وہ سامنے کے اس میں شیشے میں لگا کے رکھ دیتے ہیں نا, اندر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہ اپنی وہ جس کو کہتے ہیں ونڈو میں اپنا اس نے چیزیں لگا کے رکھی ہوتی ہیں. اس طرح یہ دنیا ہے, دنیا اس کا وہ والے شو کیس کہہ سکتے ہیں, شو روم تو نہیں, شو کیس کہہ سکتے ہیں, شو کیس ہے, وہ ونڈو ہے جس میں وہ اس نے ڈفرینٹ سیمپلز, یہ کوئی کسی نے مینی کوئنز کھڑی کی ہوتی ہیں اس کے اوپر کپڑے لگائے ہیں کسی نے کچھ, تو یہ دنیا ہے. آخرت تو بھی اندر ہے, وہاں پہ جائیں وہاں پہ آپ کو اصل چیزیں اور نظر آئیں گی, یہ جسٹ سیمپلز ہیں. اللہ اکبر, تاکہ دنیا کا رنج اور راحت انسان کو پتا رہے, اس کو دیکھ کے انسان اندازہ کر سکے وہاں کی سزا اور جزا کیسی ہوگی. تاکہ جب آپ کی انگلی تھوڑی سی جل جائے جس وقت آپ اپنے کچن میں کام کر رہی ہوں, آپ کو یاد آ جائے کہ جہنم کی جلنا کیسا ہوگا. اٹس جسٹ اے سمال سیمپل. سب اس لیے ہیں کہ خالق سے جو کٹی بھی مخلوق ہے نا, اس کا رشتہ اپنے خالق سے جڑ جائے, یہ اس کی ایک تدبیر ہے سمجھ لیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سیمپلز رکھے, اللہ کی ایک پلاننگ ہے, اسی لیے یہ بھی آ رہی ہیں, کہیں باسا آ رہی ہیں, کہیں درا آ رہی ہیں, کہیں نعمتوں کے ابواب کھلے ہوئے جا رہے ہیں, یہ سب سیمپلز ہیں. اللہ اکبر. تو یہ تو دنیا کا چھوٹا سا عذاب ہے, بس جو چھو رہا ہے اس کو چھونا ہے بس, اصل تو وہاں پہ ہے. قل, کہہ دیجئے, لا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میرے پاس, میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے. یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کہ وہ لوگ بار بار مانگ رہے تھے نا, موزے مانگ رہے تھے, کہہ رہے تھے اچھا اگر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے, صفا پہاڑ کو ہی سونے کا بنا دیں, یہاں پہ چشمے بہنا شروع ہو جائیں مکہ میں, اور کچھ نہیں کر سکتے, اپنے لیے تو کچھ کر لیں. ان کے ڈفرینٹ مطالبے تھے, ڈیمانڈز تھی, اور پھر انہوں نے ایک اور بھی ڈیمانڈ کی تھی کہ اگر آپ واقعی سچے رسول ہیں نا, تو ہمارے فیوچر کی باتیں ہمیں بتائیں, کہ ہمارے فیوچر میں کیا ہوگا, کون سی چیزیں, جیسے انسان کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنا فیوچر جاننے کا, تو اگر آپ اتنے ہی پہنچے ہوئے, آج ہم کہتے ہیں نا پہنچے ہوئے جن کو, تو ہم اتنے ہی اگر آپ پہنچے ہوئے ہیں, اگر آپ رسول ہیں اللہ کے, آپ کو تو وہاں سے باتیں پتہ چلتی, تو آپ ہمیں بتائیں نا فیوچر. اور تیسرے یہ انہوں نے کہا کہ ہماری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپ ہمارے سامنے ایک انسان ہیں, ہماری طرح ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں, بازاروں میں پھرتے ہیں, پھر آپ کیسے اللہ کے رسول بن گئے؟ کوئی فرشتہ ہوتا تو پھر بھی ہمیں سمجھ آتی, لیکن آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہے نا, انسان ہی ہے نا, ظاہر ہے ایک چہرہ ہے, ہاتھ پیر آنکھیں ناک کان, ویسے ہی جیسے ہمارے ہیں, تو فرشتہ ہوتا تو ہمیں بات سمجھ بھی آتی. تو اب ان تینوں باتوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ میں نے کب تمہیں کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے, یعنی تم تو میرے سے وہ چیز ڈیمانڈ کرو نا, اگر میں کہوں, میں دعویٰ کروں کہ میرے پاس یہ کچھ ہے, تو پھر تو تم کہو بھی کہ ہاں بھائی ہمیں یہ چیز دکھائیں, جب میں نے کہا ہی نہیں. میں نے کب تمہیں کہا ہے, میں نے کوئی کلیم کیا ہے ایسا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے خزانے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی طاقت کے کچھ دکھا دیں. یہ بات نا, یہ آیت بہت اہم ہے عقیدے کے لحاظ سے, آپ اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیں. اس لیے کہ آج بھی انسانوں کا خیال ہوتا ہے کہ جو اللہ کی کا کوئی, جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا قریبی ہے, یہ اللہ کا کوئی ولی ہے, یہ اللہ والا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ بس اس کے پاس جائیں گے تو اس کے پاس شاید کوئی سپر نیچرل پاورز ہیں جو وہ دکھائے گا اور ہمارے سارے کام بن جائیں گے اور یا ہمیں یہ کچھ دے سکتا ہے, کوئی فائدہ دے سکتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ آپ کہہ دیں یہ بات, تو پھر مجھے بتائیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اور کس کے پاس ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس ایسی سپر نیچرل پاورز ہوں یا کوئی ہمیں فائدہ دے سکتا ہو یا اللہ کے خزانوں میں سے کوئی چیز نکال کے ہمیں دے سکتا ہو؟ اولاد پھر کون دے سکتا ہے, پھر دنیا کے کام اور کون بنا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ کیونکہ سارے خزانے, دیکھیں خزائن اللہ, اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں, یعنی میرے اپنے نہیں, صرف خزانے نہیں کہا, اللہ کے خزانے, یعنی جتنے بھی خزانے ہیں نا وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی پاور نہیں رکھتے تھے سپر نیچرل پاور. اسی طرح ولا عالم الغیب, اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں. اب اس وقت بھی وہ لوگ آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے, تو اسی طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے, ان کو ضرور پتا ہوگا, ان کو انہوں نے جو بات کہہ دی تو ان کو ضرور غیب کا علم ہوگا جو انہوں نے یہ بات کہی, اور آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ کام کب صحیح ہوگا, آپ ہمیں بتائیں کہ یہ مشکل ہماری کب آسان ہوگی. تو یہ چیزیں رسول کے پاس بھی نہیں تھی کہ غیب کا علم, غیب کا علم, ویسے تو جنت بھی غیب ہے, جہنم بھی غیب ہے, سدرۃ المنتہا بھی غیب ہے, لیکن ان کا تو علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر یہ یہاں پہ کیوں کہا گیا ولا عالم عالم الغیب, کہ نہیں میں جانتا غیب کو؟ اس لیے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ لے جا کے دکھا دیں, غیب کی جو چیزیں بتا دیں وہ صرف وہی تھیں جن کا بتانا لوگوں کو آپ کی زبان سے, زبان مبارک سے غیب کی باتیں, یہ چیزوں کی باتیں لوگوں کو بتانا ضروری تھا. ٹھیک ہے, لوگوں تک پہنچانی ضروری تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے وہ بتا دی. لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم الغیب بن گئے, سارے غیب کے جاننے والے بن گئے, یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, وحی کے ذریعے بتائیں یا اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس وہاں پہ بلا کے دکھا دی, وہ سب غیب کی خبریں تھیں. آج ہمیں بھی وہ باتیں پتہ ہیں, تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہیں, جہنم کے کتنے درجے ہیں, وہ کیسی ہے, اس طرح وہ ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی, تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ نہیں, وہ تو اللہ نے وحی کے ذریعے خود, جس چیز کا علم اللہ نے خود دے دیا وہ تو اب غیب کی بات نہیں نہ رہی. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو غیب کی بہت ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا, بلکہ جتنا فرشتوں کو علم ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا. یہ پوری امت کا عقیدہ ہے, اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام کائنات کا علم جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, صرف تصدیق صرف اس کی صفت ہے، جس طرح صرف وہ خالق ہے، صرف وہ رازق ہے، کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح علم میں بھی اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر کو بھی غیب کی کروڑوں 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 چیزیں ہیں جو ان کو نہیں پتا. اب مثلا ایک مثال آپ کو دیتی ہوں، قیامت کا جو علم ہے وہ غیب ہے نا، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں دیا، تو آپ کسی طرح بھی نہیں نکال سکے. ساری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ہمیں بتایا کہ قیامت تب آئے گی، فلاں ڈیٹ کو فلاں ایئر میں آئے گی، کیونکہ اللہ نے یہ علم نہیں دیا نا. سمجھ آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود عالم الغیب ہوتے تو بتا دیتے. یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ آ کے پوچھتے تھے کہ فلاں صحابی کیوں نہیں آئے، تو کیا مطلب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پتا ہوتا تو پھر وہ کیوں پوچھتے؟ ان کو تو خود ہی پتا ہو جانا چاہیے تھا کہ کیا ان کا پرابلم ہوا ہے جو وہ آج نہیں آئے. تو اس لیے ہاں، کیونکہ ہمارے لوگوں میں یہ بھی بہت ہے کہ جو پیغمبر ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، یا جو اللہ والے ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. جتنی بات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیتا اتنی پتہ ہوتی تھی. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگ گئی تھی، تو آپ کو سارا واقعہ سورہ نور میں ہے کہ کس طرح اس کے وہ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی گزرے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. اس طرح کا عقیدہ رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ پھر شرک میں آ جاتا ہے. صرف اللہ عالم الغیب ہے، ہم اللہ کی صفت کو کسی اور کو نہیں دے سکتے. ہاں ولا اقول، اور اس سے زیادہ، ہاں اس سے زیادہ بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیں، اب مجھے تو کوئی دلیل بھی نہیں دینے کی ضرورت ہونی چاہیے. اگر کوئی پھر بھی کہتا ہے نہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، تو وہ قرآن کی اس آیت کو ڈینائی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی خزانے دے سکتے ہیں. اب ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم وہاں پہ روضہ مبارک پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے شرک سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں کہ آپ ہماری حاجت پوری کریں، بھر دے جھولی میری یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں نہیں کسی کو کچھ دے سکتا، اللہ ہی کا اختیار ہے، وہ جس کو چاہے جو دے. اور ہم نے تو یہ اختیار ایک کو نہیں بہت ساروں کو بانٹا ہوا ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، جو بھی ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کوئی شاید کوئی ذرا نیک ہے، ہم سوچ لیتے ہیں اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے، اس کے پاس بھی کوئی اختیار ہے، تو شرک اور کیا ہوتا ہے پھر؟ اللہ اکبر. بدر کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گڑ گڑا کے رو رہے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، یا اللہ تعالیٰ اگر آج یہ لوگ مٹ گئے تو تیرا کوئی اور نام لینے والا نہیں ہوگا، یہ چھوٹی سی جماعت ہے. اتنا رو رہے ہیں، آپ کے کندھوں سے چادر گر رہی ہے. تو اتنے خزانوں کے مالک ہوتے تو خود ہی لے لیتے، خود ہی فتح ہو جاتی اور سارا کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے بیٹے آپ کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے، تو چاہتے اس کے اوپر کتنی باتیں سننی پڑی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جڑ کٹا ہے، یہ ایسا، آپ نے ان کو زندگی نہیں دے سکے. اولاد بھی کیا خزانہ نہیں ہوتی؟ مگر یہ زندگی بھی ایک خزانہ ہے، کہ ان کے پاس یہ بھی اختیار نہیں تھا. اللہ اکبر. لیکن یہ بات پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی. ولا اقول لکم انی ملک، اور نہیں میں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. میں نے کب تمہیں کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ میں فرشتہ نہیں ہوں، میں انسان ہوں. انما انا بشر مثلکم، یہ تو قرآن کہتا ہے کہ آپ کہ یہ بتا دیں ان کو بات. تو میں نے تو نہیں کبھی یہ دعویٰ کیا. اب دیکھیں اس سے ہمارا عقیدہ بالکل صحیح ہو جانا چاہیے. بہت اہم آیت ہے یہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ انعام شروع ہوئی، کتنے سارے مشرکین مکہ کو تو یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے عقیدے میں جتنی خرابیاں ہیں نا، اگر ہم ان آیات کو صحیح سے سمجھیں تو یقین کریں ہمارے عقیدوں کی ساری خرابیاں دور ہو جائیں. لیکن اگر ہم یہ بس کہتے ہیں نہیں وہ مشرکین مکہ کے لیے، بس ان کے لیے، ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں، ہم تو دودھ دھلے بس مومن ہی پیدا ہوئے ہیں اور مومن ہی ہم ہیں بس، ہمارے سے تو شرک کا کوئی ذرا سا بھی نہیں شک بھی نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھیں شرک بہت یعنی ایسے چھپا ہوا ہوتا ہے کہ جیسے چیونٹی ڈارک نائٹ میں کالی رات میں کالے پتھر پہ چلتی ہے تو نہیں نظر آتی نا، اس طرح سے شرک آتا ہے، کریپ ان کرتا ہے. یہ نہ ہو کہ شرک جو ہے نا ایمان کو چاٹ جائے اور پتہ ہی نہ چلے, اور اپنے آپ کو بس کیونکہ ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں تو ہم تو بس شرک سے نیچرلی پاک ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. پہچانے کہ میرے عقیدے میں کہیں شرک تو نہیں آ گیا, کیونکہ شرک معاف نہیں ہوگا. ان اتبعوا الا ما یوحى الی, میں تو صرف وہ اس کی اتباع کرتا ہوں جو وحی کی گئی ہے میری طرف. میں تو خود اس وحی کی اتباع کرنے والا ہوں, میں تو خود اس وحی کو ماننے والا ہوں اور اس کے اوپر چلنے والا ہوں. قل هل يستوي العمى والبصير, کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا؟ اور دیکھنے والے یہاں پہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور تم لوگ اللہ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتے اندھوں کی طرح؟ اسی طرح اندھا کون ہے؟ جو گمراہ ہے. اور بصیر کون ہے؟ جو ہدایت یافتہ ہے. تو اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اسی طرح جاہل عامہ ہے, اندھا ہے, اور بصیر وہ ہے جو عالم ہے, جو علم والا ہے. تو علم والا اور بے علم اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے. ایک ہے جو قرآن کی آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, اور ایک ہے جس کے پاس کوئی روشنی ہی نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں ہیں برابر. اب چاہے آپ جتنا مرضی برابر کہتے رہیں کہ بھائی فلانے نے تو پی ایچ ڈی کی بھی ہے, وہ تو بڑا بڑی اس کے پاس ڈگریاں ہیں, لیکن اگر اس کے پاس اللہ کے کلام کا علم نہیں ہے وہ جاہل ہی ہے. تو بصیر اور عامہ سے نا بہت ساری چیزوں کی یعنی تاویلات مفسرین نے کی کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو یاد رکھنے, جیسے دیکھنے والا اور ایک اندھا انسان برابر نہیں ہوتے. تو مجھے بتائیں کہ اندھا رہنا زندگی میں کسی کو پسند ہوگا؟ تو پھر کیوں دین کے معاملے میں ہم اندھا رہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہیں سیکھنا, کچھ نہیں سمجھنا, بس اندھے بن کے نا ادھر ادھر ٹکرے مارتے رہنا ہے, گرتے رہنا ہے, لیکن پھر اندھے ہی رہنا ہے ہم نے. اس کے اوپر ہم خوش ہیں کہ ہم اندھے ہیں. تو زندگی میں کیوں نہیں اندھے بن جاتے؟ اس میں تو سب کو آنکھیں چاہیے ہوتی. اس معاملے میں آ کے کیوں اندھے ہو جاتے ہو کہ قرآن کے بغیر بھی میری زندگی ٹھیک ہے, بس مجھے اس روشنی کی ضرورت نہیں. یہ تو قرآن نور ہے, اس کو قرآن میں ہی نور کہا گیا. اس النور سے آپ دور رہنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی اندھا ہے تو کیسے وہ روشنی میں آ سکتا, کیسے وہ بصیر بن سکتا؟ افلا تتفکرون, کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے, سوچتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے.